ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ونی سعادت مائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ زبان سے دہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، جبکہ دل میں نیت حاضر ہو۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تو اب کر لیں اور افطار وغیرہ کر دیجئے۔ مناسب یہ کہ جب نیت کریں تو ثواب کے لیے کریں، کھانے پینے کے لیے نہیں۔ ثواب کے لیے نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہاں، پہلے سے ہی اگر نیت کر چکے ہیں مسجد میں آ کر تو اب افطار وغیرہ کے لیے نئے سرے سے نیت کرنا وغیرہ نہیں ہے۔ اور ذکر و درود وغیرہ کا بھی مشورہ اسی وقت کے لیے کہ جب ابھی کھانے کے لیے نیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ کہ کچھ ذکر و درود بھی نیت کے بعد کر لیں۔ آج شعبان شریف 1447 ہجری کی 26ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 26 یعنی 26، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور امت پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کچھ مزید نیتیں بڑھا لیجیے، مدنی مذاکرے میں شرکت کر ہی لیے تو جتنی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ممکن ہو تو ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آج استقبال رمضان کے عنوان پر مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کو اب چند ہی روز رہ گئے، ہو سکتا ہے کہ بدھ کو چاند رات ہو، اللہ پاک بہتر جانتا ہے، جمعرات کو بھی ہو سکتی ہے لیکن بدھ کا زیادہ امکان بتایا جاتا ہے۔ لیکن جو بھی ہے وہ رمضان شریف کی آمد یا اسلامی مہینوں کی ترکیب جو ہے نا، وہ رویت ہلال چاند نظر آنے پر ہوتی ہے۔ چاند نظر آئے، اس کی گواہیاں گزریں، جو بھی اس کے شرائط ہیں اس کے مطابق وہ پھر اعلان ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے بے سبب اپنے کہے پر قائم رہنے کے بجائے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
آدمی کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے اور اس کے کردار کو مرنے کے بعد بھی. امیر اہل سنت, سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
آدمی کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے, یہ تو مرا تو زندہ نہیں ہے, جب تک مرا نہیں تو زندہ ہی زندہ ہے, اگر یہ مراد ہے تو. یا اگر یہ کہ یہ مراد ہے کہ آدمی مرتے دم تک زندہ دل رہے, دیکھو سخی رہے اور لوگوں کے کام آتا رہے, دین کا کام کرتا رہے, اخلاق عمدہ ہوں, کردار اعلیٰ ہو, تو یوں وہ ایک زندہ انسان کی طرح وہ زندگی گزارے اور اس کا جو کردار ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے, لوگ اس کو یاد کرے اور بھلائی کے ساتھ یاد کرے. یاد تو بعض اوقات دوسروں کو بھی کرتے ہیں, یزید کو بھی یاد کرتے ہیں, لیکن پلید کہہ کر, ظالم, جابر وغیرہ کہہ کر یاد کرتے ہیں, اور امام حسین کو بھی یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن سید الشہداء کہہ کر, شہید کربلا کہہ کر, مظلوم کربلا کہہ کر ہم یاد کرتے ہیں. یاد کرنے کرنے کا ایک اپنا انداز ہے. تو یوں مطلب ایسا بندہ زندگی گزارے اور کردار ایسا صاف ستھرا ہو کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کریں, اس کو اس کی نیک نامی ہو بھلائی کے ساتھ. بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے, ان کا بھی تاریخوں میں نام تو ہے, لیکن اس کو کوئی سال ثواب نہیں کرتا, نہ ان کے پر ترحیم پڑی جاتی ہے, نہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ ان کے ساتھ نہیں کہا جاتا. لیکن ظاہری بادشاہت نہ ہونے کے باوجود بے شمار اسے اللہ کے نیک بندے گزرے, اولیاء کرام گزرے, جن کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم, ان کے لیے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو دعا کرتے ہیں, اور ان کو بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ہم یاد کرتے ہیں, اس عالیہ ثواب بھی کرتے ہیں. تو زندگی ایسی گزارے کہ لوگ بھلائی کے ساتھ یاد کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں مدرسۃ المدینہ ہمیں شعبہ عفظ کا طالب علم ہوں. میرے عینک لگا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے چشمہ اس لیے لگائے کہ تم حفظ کرتے ہو, تمہاری آنکھیں کمزور ہیں, تو کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں.
حفظ کرنے کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئی یوں کہا جاتا ہے؟ کمال ہے, سوشل میڈیا نظر نہیں آتا, اسکرین نظر نہیں آتی, ٹی وی کا اسکرین نظر نہیں آتا, یہ لائٹیں نظر نہیں آتی, یہ سارے مل کر نظریں کمزور کر رہے ہیں. قرآن شریف تو نظر کو تیز کرتا ہے, قرآن شریف کا دیدار جو ہے یہ کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے, بزرگوں کا قول ہے. تو یہ غلط فہمی ہے کسی کی, تو چشمے اس لیے نہیں آئے. ہاں اگر اسکرین پر ہم پڑھیں گے قرآن شریف تو اسکرین کی شعائیں جو ہیں نا یہ اثر انداز ہو سکتی ہیں, نہ کہ قرآن شریف کی تلاوت یا اس کے حروف, یہ اثر انداز نہیں ہوں گے آنکھوں پر. اسی طرح اب اس کا بھی طریقہ ہے, ایک تو اسکرین کی اگر لائٹ ہم نے زیادہ رکھی اور فاصلہ بھی قریب سے یہ آنکھوں پر زیادہ زور, یا پھر لائٹنگ بھی نہیں ہے, یعنی کہ بتی بند اندھیرے میں دیکھنے سے پوری اسکرین کی جو لائٹ آپ کی آنکھ پر اٹیک کرے گی, یہ خطرناک ہے. یہ عادت ہوتی ہے کہ سرانے ہوتا ہے, سرانے رکھ کر سوتے ہیں, پھر جیسے ہی آنکھ کھلی اندھیرا یا ڈیم لائٹ ہوتی ہے یہ لگے ہوتے, پھر سو گئے, پھر اٹھایا آنکھ کھلی دو, یہ بہت خطرناک ہے. اس میں آنکھوں کی روشنی کے لیے کافی خطرہ ہے. اسی طرح یہ بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, میں خود آزمائش میں ہوں, آنکھوں کی وجہ سے بہت لائٹیں لگی ہوئی ہیں. یہ لائٹیں جو بھی چیز انلمٹ ہوگی, یعنی کہ اوور لمٹ, انلمٹ نہیں اوور لمٹ, یعنی کہ حد ہوتی ہے ہر چیز کی, حد سے زیادہ ہوگی تو وہ افیکٹ کرے گی کسی بھی چیز پر, کوئی سی بھی چیز ہو. غذا بھی زیادہ کھائیں گے تو صحت کے بدلے مرض کا سبب بنے گی, ہے نا. کھاؤ پیو جان بناؤ, کھاؤ پیو جان, کھانے پینے جان نہیں بنتی, اگر لمٹ میں کھائیں گے تو جان بنے گی, اور اوور لمٹ کھائیں گے تو پیٹ پناہ مانگے گا, پھر امراض جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے بدن میں. تو ہر چیز کی لمٹ ہے. اسی طرح روشنی, اب یہ کیونکہ یہ اسکرین کی اور یہ چینلز کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں روشنی زیادہ ڈالی جاتی ہے, چہرے پہ ڈالی جاتی ہے تو کوئلہ بھی چمکدار ہو جاتا ہے. اب جیسے اسکرین پر میں آپ کو جس طرح بھی دکھتا ہوں ویسے اگر اس کے بغیر دیکھیں گے تو میں ایسا نہیں لگوں گا آپ کو. وہ روشنی چہرے کی وہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا وہ نورانی چہرہ ہوتا ہے, ویسا نہیں ہے وہ نارمل. یہ اسکرین کا کمال ہے, کوئلے کو بھی یہ چمکا دیتا ہے. خیر میرا رنگ کالا نہیں ہے, کالا ہونا بھی کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کلر مبارک جو تھا ہے نا, ساری نورانیت جو ہے صحابہ کے بعد جو ہے نا ساری نورانیت جو ہے چہروں کی, یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی چہرے مبارک کے رنگ پر قربان. ان کا دل چمکدار تھا. پھر چہرہ بعض وقت کالا ہوتا ہے, اس پر بھی ایک عبادت کی چمک ہوتی ہے, ایک رونق ہوتی ہے. اور بعض سفید چمڑی والے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر رونق نہیں ہوتی, خالی چمڑی سفید ہوتی ہے, عبادت کا نور نہیں ہوتا. تو یہ الگ ہے, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے, سب ہوتا ہے. بہرحال کہ معاذ اللہ جس نے کہا کہ حفظ تم کر رہے ہو اس لیے تمہاری نظر کمزور ہے, میرا تو مشورہ توبہ کریں, ایسا نہ کریں, دل نہ توڑیں بلکہ دل بڑھائیں, حوصلہ بڑھائیں کہ یہ آنکھیں اس کی بچی ہوئی ہیں حفظ کی برکت سے, ورنہ یہ شاید اندھا ہو جاتا. یہ مطلب کہ ہاں یہ ذہن میں رکھیں, قرآن کریم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے, بزرگوں کا قول ہے یہ, میں پڑھا ہے میں نے. تو یہ کہا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ حفظ کرنے سے کمزور ہو گئی آنکھیں. نہ 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 نہ, امام شافعی کا قول ہے نا کہ نظر تیز ہوتی ہے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی چہرے پر رونق یا نور آتا ہے کیا, یہ بھی درست ہے؟
جی جی,
اب تو تہجد گزار بننے کا موقع بھی تو آ رہا ہے.
ہاں, رمضانی تہجد گزاروں کی تعداد بڑھ جائے گی, سارے سال تہجد ہو نا تو کچھ بات ہی ہو رہا ہے.
اس میں عادت بنانا آسان,
چلو
عادت بنانا آسان ہو سکتا ہے کیونکہ سحری میں تو اٹھنا ہوتا ہے.
جی جی, رمضان شریف میں آسان ہو جاتی ہے, تہجد بھی نہیں بڑھتے, ذہن نہیں ہوتا. مجھے اس کا تجربہ کافی ہے. پہلے جب میں راتوں کو جیسے شعبان ہے رجب ہے عام دنوں میں بھی وہ میرے پاس راتوں میں لوگ آتے تھے دیر سے آ کر گلی میں بیٹھتے تھے اور میں بھی ان کو لے آتا تھا اور سحری سحری جو مطلب ترکیب ہماری بنتی تھی تہجد پڑھ لو آؤ جماعت کرتے ہیں, نہیں پڑھتے تھے, کوئی پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا. میں حیران ہو گیا کہ مطلب ذہن ہی نہیں ہے لوگوں کا, اتنے فضائل یعنی وہ لوگ جو ریلیٹڈ ہیں اپنے سے سمجھے, اور عام لوگ تھوڑی آتے تھے میرے پاس. اس سے میرے کو اندازہ ہوا کہ کام کرنے کی وہ ضرورت ہے, جمع ہو جائیں گے, داڑھی رکھ لیں گے, امامہ باندھ لیں گے, اندرونی جو عبادت کا ذوق شوق یہ ہے تھوڑا, اس پہ محنت اور کام کی ضرورت ہے, نہیں پڑتی اتنے سارے بیٹھے میں. ہو سکتا ہے بہت سو میں موقع ملتا ہو, کنٹینیو نیند نہیں آتی, بارہا ایسا ہوتا ہے رات میں آنکھ کھلتی ہے, پیشاب لگ جاتا کچھ بھی, لیکن پھر کیا سوئے رہے, اور اسی غفلت کے فجر کی جماعت بھی گئی. تہجد تو دور کی بات ہے, نہیں ذہن ہی نہیں ہوتا. موقع ملتا ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں مذاکرہ سن رہے ہیں, عشاء پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا, اب بیٹھے بیٹھے جھونکا لگ گیا, آپ کو پتا تہجد کا وقت اب شروع ہو گیا. جی ہاں, عشاء کی نماز کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو گیا, آنکھ لگ گئی, بھلے بیٹھے بیٹھے لگ گئی, تہجد کا وقت آپ کا شروع ہو گیا. ایسے کتنے ہوں گے جو تہجد پڑھتے ہوں گے, کوئی خوش نصیب ہوگا جس کا ذہن ہوگا کہ میرا یار آج تو تہجد کا وقت ہو گیا, اب اٹھنے میں سستی ہوتی ہے, یہ تو ہاتھوں ہاتھ کہ چلو وضو کرو دو رکعت پڑھ لو کم از کم, تو یہ تہجد ہوگی. نہیں, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندہ تہجد پڑھے گا عبادت کرے, تو ذہن ہی نہیں ہوتا, نہیں پڑھتے. اللہ بس جذبہ عطا فرمائے ہم سب کو کہ ہم مطلب تہجد گزار بن جائیں, اور سارا سال کہ تہجد نکل جائے تو رونا آ جائے, بے چینی ہو جائے, بے قراری ہو جائے کہ آج کوئی میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اور واقعی یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, دیکھا جائے تو نفع میں نقصان ہے, نہ پڑھی گناہگار نہیں ہے لیکن بہت بڑے ثواب سے ایک نفع کے کام سے تو ظاہر محرومی ہے نا. فتح و رضویہ شریف میں ہے, بن نیت تہجد سونے والے کو اگرچہ تہجد نہ پائے ثواب تہجد کا وعدہ فرمایا, اس کو اور اس کی نیند و رب العزت جل جلالہ کی طرف سے صدقہ بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو رات کی نماز کی نیت رکھتا ہو، یعنی تہجد کی نیت رکھتا ہو، اس پر نیند غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوگی. یہ فتح رضویہ جلد 7 صفحہ 83 کا بیان ہے اور حوالہ اس حدیث پاک کا ہے معطا امام مالک صفحہ 99. تو آپ دیکھیں کہ نیت ہو، جان جان کے سو گیا، آنکھ بھی کھلی تو سردی لگ رہی، منہ پہ اوڑھ کے سو گیا، تو یہ نیت کہاں کہلائی ہے؟ تو موقع ہے. ہاں یہ ہے کہ رات کافی باقی ہے اور ابھی نیت سلامت کہ ابھی اٹھوں گا، آخر میں اٹھوں گا، لاسٹ ٹائم میں اٹھ کر بھی میں تہجد پڑھوں گا، یہ نیت فائنل ہے اس کی. اور اب آنکھ نہ کھلی تو وہ الگ بات ہے. نیت سچی ہو تو بغیر پڑھے بھی ثواب کی بشارت حدیث پاک میں موجود.
حضور آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ جیسے کہ بعض اوقات فجر کی نماز پڑھ کر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آرام کرنے کا ذہن ہوتا ہے ان کا، کیونکہ کام کاج پر نکلنا ہوتا ہے. میں ایک جنرل ایک عام آدمی کے، ویسے تو فجر کے بعد طلوع آفتاب ہو جائے اور پھر ہمارا ماشاءاللہ اس میں صلاۃ الجنان اور تفسیر قرآن کا حلقہ وغیرہ ہوتا ہے، اشراق چاشتک معمولات دعوت اسلامی کے تحت تو کوشش کی جاتی ہے درس وغیرہ کے ساتھ. لیکن ایک عام شخص فجر پڑھ کے سو گئے، اب اشراق چاشت نہیں پڑی، لیکن وہ حضور اٹھتے ہی 8-9 بجے ہیں زیادہ تر، میں میجورٹی جنرل جو نوکری اور کام کاج والے لوگ ہیں، ابھی 8-9 بجے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ان کو نہانا دھونا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر ناشتہ کر کے نکالنا ہوتا ہے، کیا یہ ایک وقت ہے جہاں پر اشراق چاش کی نعمت کو پایا جا سکتا ہے اور اشراق چاش کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلا جائے؟
پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، چاش کا تو خیر مسئلہ ہی نہیں ہے، پڑھے اور اشراق بھی بھلے پڑھے، لیکن جو حدیث پاک ہے نا جو ثواب حج و عمرے کا ثواب لے کے پلٹے، تو اس میں یہ نا کہ فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور بلند ہو جائے، یعنی کہ 20 یا 25 منٹ میں وہ بلند ہوتا ہے نا، اس کی آنکھیں اس کو جمتی نہیں، اس پر آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں، تو جب آنکھیں خیرہ ہونے لگے نا سورج پر تو یہ اشراق کا وقت ہو گیا. تو اس کی ہمارے یہاں مدت 20-25 منٹ بیان کی جا رہی ہے. اصل جو فضیلت اس میں لکھی ہوئی، ہاں اس میں یہ کہ اگر جیسے بیان کیا، تلاوت کی، کوئی نیکی کی دعوت دی، تو یہ سب ذکر و اذکار میں شامل ہے. تو اب اشراق پڑھ کر یہ دنیا کے کام دھندوں میں لگے، بھلے لگنا ہے تو، یا آرام کرنا ہے تو آرام کر لے، تو یہ اصل و حدیث پاک میں یہ ہے. اب 9-10 بجے اٹھا، اس سے پہلے کیا کیا کیا، خود سونا یہ ذکر و اذکار کی اقسام میں سے نہیں ہے، یہ الگ شے ہے. تو یوں مطلب یہ دیکھیں اس کا وہ ثواب جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، تو اس کو تو ذرا میں کیسے کہہ دوں کہ مل جائے گا، البتہ پڑھ سکتا ہم، یہی کہوں گا نفل ہو جائیں گے، حرج نہیں ہے پڑھنے میں. اور چاشت میں یہ قید نہیں ہے جو حدیث پاک میں اشراق کے لیے، اور جو وقت اشراق کا ہے وہی چاشت کا ہے. لیکن غالباً یہ حدیث پڑھی ہے میں نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاشت پڑھتے تھے سورج جب گرم ہو جاتا تھا.
اصل میں چاشت ہوتا ہی وقت ہی وہ ہوتا ہے کہ جس میں سورج گرم ہو جاتا ہے، ویسے تو سارے دن کو بھی بولتے ہیں، لیکن اصل چاشت کا جو وقت ہوتا ہے عربی میں دوحا جس کو کہتے ہیں، تو وہ وہی وقت ہوتا ہے. خاص ایک معنی اس کا کہ جب سورج گرم ہو جاتا ہے، اور تو چاشت کو چاشت کہتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے.
تو یوں مطلب سورج گرم، لیکن یہ کہ جب جیسے ہی اشراق کا وقت ہو گیا چاشت کا بھی ہو گیا، لیکن وہی افضل وقت سورج گرم ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ وہ اس میں. اب یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہر وقت وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو جھکنے کا درس دیا جا رہا ہے. رات کو مغرب پڑے، ہاں جی مغرب کے بعد وہ رات نہیں آتی، لیکن یہ کہ سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا تو یہ مطلب ایک رات والا انداز آ گیا کہ اندھیرا ہو گیا، تو یہ مغرب پڑے. پھر سنتیں اور ابوابین. اب عشاء کا وقت آ جائے گا، عشاء پڑھے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر سو جائے اگر سونا ہے، سوتے ہی عام طور پہ، پھر بیچ میں اٹھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، تہجد پڑھے، پھر سوئے یا ذکر و تلاوت جو بھی کرنا ہے کرے، پھر فجر کا ٹائم ہو گیا پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، فجر آ گئی ہے نا، پھر اشراق, اشراق کے بعد پھر سورج گرم ہوا, پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا, چاش پڑے. تو اس طرح وقفے 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 سے یہ مطلب اللہ کے دربار میں اس کو حاضری دینی ہے مسلمان کو. ہم لوگ ہول سیل میں نمٹانے والے لوگ ہیں, تو اشراق کے بعد چاش پڑھ لیتے ہیں, جائز تو ہے, لیکن اصل جو میں نے عرض کیا نا, اس کی جو روح ہے, اللہ توفیق دے ہمیں. جو نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ, سست لوگ ہیں, تو اللہ توفیق دے, بوکا دے, تو اشراق اور چاش اکٹھے ہی پڑھ لیں, یہ بھی کہاں پڑھتے ہیں, بس اللہ نصیب کرے.
میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, میں پڑھتا رہوں سنت واقعی پر, میں پڑھتا رہوں سنت واقعی پر, ہو سارے
چاش سورج گرم کا بولا, تو یہ وضاحت کر دوں کہ سورج جب عین سر پر آتا ہے, نصف النہار شرعی جس کو بولتے ہیں, تو اس سے پہلے پہلے پڑھنی ہوتی ہے چاش. اگر یہ ٹائم آ گیا نصف النہار شرعی, اس کو عام طور پہ زوال بولتے ہیں عوام, تو اس پہ نماز پڑھنا, کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, جائز نہیں ہے. پھر جب سورج ڈھل جائے گا اس کو زوال بولتے ہیں, تو اس اور کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ تقریباً پون گھنٹے کے آس پاس ہوتا ہے نصف النہار شرعی سے لے کر زوال آفتاب تک, زہر کا وقت شروع ہونے تک, تو اس پون گھنٹے میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح سورج غروب ہونے سے 20 یا 25 منٹ کا وقفہ جو ہوتا ہے, تو اس تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورج پر جب نگاہ خیرہ ہونے لگے, آنکھیں چندیانہ جس کو بولتے ہیں, چندیانے لگے, میں نظر ٹھہرے نہیں, میں ٹھہرانے میں تکلیف ہوں آنکھوں میں, یوں کر کے ہوتا نا, تو یہ اب جیسے اشراق کا وقت شروع ہو گیا. غروب آفتاب میں عصر کا وقت مکروہ جو شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج پر نظر ٹھہرنے لگے, ٹھنڈا ہو جائے, بآسانی ہم دیکھ سکیں سورج کو, ورنہ دوپہر کو اور جو سورج چمک رہا ہم دیکھ نہیں سکتے, آنکھیں چندیاتی رہتی ہیں. تو یوں مطلب یہ اس کا مکروہ وقت آیا. اچھا اب بعض وقت بادل ہوتے ہیں, بادل سے اگر یہ سورج ٹھنڈا ہو گیا, یا اشراق کا وقت تو گزر گیا, ایک گھنٹہ ہو گیا, سورج نکلے اور لیکن ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے, دیکھ رہے بادل چھائے ہوئے, تو وہ یہ مراد نہیں ہے. نہیں, یہ سورج کا ان دنوں پتہ چلتا ہے جب اشراق کا اور مین جو اس کی چمک دمک دیکھنی ہو نا, تو بارشیں ہو جائیں. بارشیں ہو گئی اور اب یہ فجر کے بعد یہ سورج جو نکلا نا, بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح, یہ اشراق کا اور ٹائمنگ کا جو اندازہ لگاتے ہیں فلکیات والے, تو وہ سورج کو اس کیفیت میں دیکھ کر وہ اپنے حساب سے ترکیب بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے.
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر اللہ
ماشاءاللہ الکریم. آج تو استقبال ماہ رمضان کا مدنی مذاکرہ جاری ہے. آئندہ ہفتہ انشاءاللہ زندہ رہے تو ہم ماہ رمضان کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ.
کینیڈا سے شفیق اتاری عرض کر رہا ہوں. بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اکثر بڑی نمازوں میں یا دیگر جماعت میں نمازی اپنا مصلی پہلے بچھا دیتے ہیں, یعنی صف کے اوپر اپنا مصلی بچھا کے کہیں اور جا کے سنت ادا کرتے ہیں یا دیگر اپنے معاملات نمٹاتے ہیں مسجد میں, اور پھر جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مصلی پر آ جاتے ہیں, یا ان کے لیے کوئی پہلے سے مصلی وہاں بچھا دیتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے شرعی اعتبار سے.
ایسا نہ کیا جائے, اس سے تنفیر عوام کی بھی صورت بنتی ہے, لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے, تو ایسا نہ کیا جائے. کیونکہ یہ مسجد ہے, کسی کو اس پہ قبضہ کرنے کی جگہ کی اجازت نہیں ہوتی. جب آپ آئے تو خود بیٹھ جائیں نماز کے لیے, تو پھر کسی کو ناراضی نہیں ہوگی. مصلی لے کر آپ گھومتے پھرتے رہیں گے لگا کے, تو وہ تو کوئی بھی اپنی چادر رکھ دے, کوئی ٹوپی رکھ دے گا, رکھتے بھی ہوں گے. تو یہ طریقہ غلط ہے, منع ہے, اس کو نہ کیا جائے. ہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے, رب نماز کو دے رہے جماعت, اور اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی وغیرہ, یا وضو کرنا ہے اس کو, تو جو لوگ بیٹھے ان کو گواہ کر کے جائے میں آ رہا ہوں بھی وضو کر کے, تو کوئی بھی بول دے گا جب آپ آئیں گے تو, اور کوئی چیز آپ نے رکھ دی بولے وہ یہ گئے میں پہلے سے بیٹھے میں, تو جھگڑے نہیں ہوں گے, مسائل نہیں کھڑے ہوں گے, اور نفرت سور تنفیر اور ناراضی اور بغض و دعوت اور یہ غیبتوں اور تہمتوں کا دروازہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ. یہ رمضانوں میں خاص کر ہوتا ہوگا کہ رمضان میں اور اعتکاف میں خاص کر, کہ بعضوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ پہلی صف میں ہی رہوں, تو وہ قبضہ کر کے وہ گھومتے پھرتے ہوں گے کچھ رکھ کے, تو یہ نہیں کرنا ہے. خود اپنا بدن مبارک جو ہے نا اسی جگہ رکھنا ہے, پھر وہی طریقہ کہ اٹھنا ہے وضو کے لیے تو پڑھنا نہیں, گھومنے پھرنے کے لیے نہیں. بھلے پہلی صف نہ ملے لیکن کسی کا دل تو نہ دکھے, دل میں کسی کے نفرت تو آپ کے تعلق سے نہ ہو. پہلی صف اپنی جگہ پر یہ افضل ہے, نہ پڑی پہلی صف میں جگہ نہیں ملی گناہ نہیں ہے, اور لوگوں کے دلوں میں بغض و عداوت داخل ہوئی اور مطلب اس طرح آپ نے کسی کو اٹھا دیا ہٹا دیا, تو پھر دل آزاریوں کی اور صورتیں بن سکتی ہیں. تو بعض صورتیں گناہوں کی ہیں اس میں پہلی صف پہ قبضہ کرنے میں, تو اس سے بچنا ہوگا. تو یہ اعتکاف میں بھی خیال رکھنا ہے, پہلی صف میں رہیں بے شک رہیں, لیکن وہی اسی طریقے سے جو میں نے عرض کیا. اب اس میں کیا پہلی صف میں بےچارے دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں, میں ہو سکتا ہے بعضوں کو پیشاب زور کا آ جاتا ہوگا, دبا کے پڑے ہوتے ہوں گے, یہ اللہ مجھے توفیق دے میں رمضان میں بھی یہ باتیں سمجھاؤں, تو پھر وہ کہ شدت ہو نا پیشاب وغیرہ کی تو نماز مکرو تحری میں ہو جائے گی. اب پہلی صف بے شک جاتی ہے تو جائے وضو کے لیے چلا جائے, یا جس طرح وہ روکنا ہے جگہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تو کوئی چیز رکھ کر گواہ کر کے چلے جائیں, یہ نہیں کہ اب پیشاب دبا کر کے میری جماعت نکل جائے گی. بلکہ نماز کے دوران بھی اگر پیشاب کی حاجت ہے تو نماز توڑ کے بھی جانا ہوگا, واجب ہے. یہ نہیں سمجھو عام طور پہ اس کو کمپلسری بولتے ہیں, نہیں یوں کمپلسری واجب کہ یہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے, اس پر عمل تو نماز توڑ کے جانا ہوگا ورنہ گناہگار ہوں گے. اسی کیفیت میں نماز پڑھی تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی, واجب الاعادہ, اس کو لوٹانا واجب ہوگا, دوبارہ پڑھنا ریپیٹ کرنا یہ کمپلسری ہوگا. اگر وقت نکل رہا ہے, اگر تازہ وضو کرنے انہیں وضو کرنے جائے گا استنجا وغیرہ کر کے تو وقت نماز کا نکل جائے گا تو نماز پڑھ لے اسی حالت میں اور بعد میں اس کو دوہرا لے, یعنی دوہرانا نہیں ہے یہ, مطلب وہ واجب کی نیت سے ادا کر لے واجب الاعادہ, یعنی فرض ادا ہو گئے.
یہ جو آپ فرما رہے ہیں جیسے معتکفین کے تعلق سے آپ نے فرمایا, تو عام مساجد میں روزانہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرنے والے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوا تو ماہ رمضان کے جو نمازی آتے ہیں وہ بھی ماہ رمضان کا پہلی فجر,
تو اس میں تو وہ جلوس ہو رہا ہوتا ہے، علاقے سے ویسا ریلا آ رہا ہوتا ہے مسجد کی طرف، دیکھنے جیسا منظر ہوتا ہے. اب یہ آ کر بیٹھ گئے سیری کر کے، اور کوئی بابا جی آ گئے، اے چل نیا نیا نمازی آیا ہے، میری جگہ ہے میری جگہ، روز آیا کر روز آیا کر فجر پڑھنے کے لیے، ابھی رمضان شروع ہوئی ہے تم کو دیکھتے ہیں، چلو ہٹو ادھر میری جگہ ہے. کیا کہتے ہیں؟
دل آزاری ہے مسلمان کا، ہر ایک حق تلفی ہے، اس کا حق ہے کہ جو بیٹھا اس کا حق ہے کہ وہ بیٹھا رہے، وہاں نماز پڑھے، وہاں سے ہٹا نہیں سکتے الا کو شرعی اجازت کی صورتیں بھی ہوتی ہیں اس میں، لیکن یہ صورت نہیں ہے اجازت کی کہ میری جگہ ہے ہٹ. یہ تو بہت تکلیف دے بچے کو بھی، اس طرح اگر رف انداز میں کریں گے تو اس کا بھی دل دکھے گا. بچے کو بھی اگر بھیجنا ہے پیچھے تو شفقت کے ساتھ. اور جو بچہ مطلب ایک ہی ہے مسجد میں، جب صفیں بن رہی ہوں نماز کو سمجھتا ہے، وہ نماز جانتا ہے، اب تو وہ بھلے پہلی صف میں ہے اس کو نکال نہیں سکتے، اس کا ہونا صحیح ہے. اور جو نماز کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اگر پہلی صف یعنی صفوں میں بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نماز میں ناجائز نہیں ہے، مکرہ تنزیہ اس کو صف میں رکھنا. بچے پر تو قلم نہیں ہے اس پر گناہ وغیرہ، یا مکرہ تنزیہ میں گناہ نہیں ہوتا، خلاف اولا بچنا بہتر. اور اگر نماز نہیں سمجھتے وہ بچے ایسے ہیں تو صف قطع ہوگی، تو ان کو ڈھیلا پھسلا کر وہ پیچھے بھیج دیا جائے. اور کیا کر سکتے ہے، نازک دور ہے کیونکہ والد صاحبان ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی ذہن نہیں ہوتا، وہ نہیں آتے ہیں. ان کا لانا اور صفوں میں کھڑا رکھنا اس بات کے ذریعے، لیکن ان کو بےچاروں کو سمجھ نہیں پڑتی کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے، وہ کرتے ہیں. پھر لڑائی جھگڑے کی صورت ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے، کہ اس وقت واجب ہوتا ہے عمل پر برائی دور کرنے پر کہ اپنا ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا تو سمجھائے، اتنا فساد ہوتا ہو تو پھر صبر کرے، دل میں برا جانے اس برائی کو. اچھا تو وہ مسجد میں جو جگہ مقرر کرنے کا جو ہے نا، تو یہ حدیثوں کے میں نے جو بھی عرض کیا وہ ذرا ہم لوگ جو عرض کرتے ہیں تو یہ جو علماء سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے وہ عرض کیا جاتا ہے، اور وہ قرآن و حدیث سے ہی مطلب علماء بیان فرماتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوے کی سی ٹھونگ مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا، اور اس سے منع کیا کہ کوئی شخص مسجد میں جگہ مقرر کر لے جسے اونٹ مقرر کر لیتا ہے. اچھا یہاں جیسے کوے کی سی ٹھونگ مارنا، تو یہ جو رکو سجدہ جو یوں پورا جلسہ وغیرہ نہیں کرتے، یوں اسپیڈ سے جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہے نا ٹھونگ مارنا. اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانا، یہ سجدے میں یہ کلائیاں بچھا دیتے ہیں، تو یہ کلائیاں بچھانا سجدے میں ہے بھی مکرہ تحریم، سجدے میں زمین پر کلائیاں بچھانا سجدے، تو یہ کلائیاں اٹھی ہوئی ہوں، کونیاں اٹھی ہوئی ہوں زمین سے سجدے میں، اور یہ پہلو سے ملانا یہ بھی مکرہ تنزیہ ہے، یہ پہلو سے ہو الگ، البتہ جماعت میں ہو تو یہ پہلو سے ملا لے سجدے میں، سائڈوں سے ملانا ہوگا تاکہ کسی کو یہ کونیاں لگے بھی نہیں، بعض اوقات یوں کرتے ہیں تو یہ کونی سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ مرد کا مسئلہ ہے، عورت تو سمٹ کر سجدہ کرے گی، تو جگہ متعین یعنی فکس کرنے کے تعلق سے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد میں اپنے واسطے کوئی جگہ خاص کر لینا کہ اور جگہ نماز میں دل ہی نہ لگے مکروہ ہے. ہاں شرعی ضرورت کے لیے جگہ مقرر کر لینا جائز ہے، جیسے امام کے لیے محراب مقرر ہے، اور بعض مسجدوں میں مکبر کے لیے امام کے پیچھے کی جگہ یہ بھی مقرر ہوتی ہے. انہیں بھی چاہیے کہ سنتیں اور نفل کچھ ہٹ کر پڑھیں مسجد میں، جس جگہ جو پہلے پہنچے وہاں کا وہی مستحق ہے، یہ میلاد شریف میں فرمایا گیا. البتہ اگر اس طرح باقاعدہ جگہ مخصوص کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، مثلاً کوئی شخص مسجد میں آیا اور کسی جگہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر وضو وغیرہ کرنے چلے گیا اور پھر بعد میں اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ادار الافتاء اہل سنت کے فتوے سے اقتباس ہے، مگر وہ بات میں نے جو عرض کیا نا وہ بھی ویلڈ ہے کہ اگر فتنہ فساد ہوتا ہے آپ کے چار اور آپ خالی وضو کرنے نہیں گئے بلکہ آپ مطلب گفتگو کر رہے ہیں, آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. اب اقامت شروع ہوتی ہے تو بھاگ کے آ گئے, تو میری جگہ تیری جگہ, اس کی تو عیادت اس فتوی کی روشنی میں نہیں دی گئی ہے. صلوا علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد. میرپور کشمیر سے ایک سوال موصول ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کرتے وقت جو سجدہ آتا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر لی تو کیا بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں؟
نماز کا اسی میں واجب ہے, اسی میں کرنا ہے, بلکہ اسی وقت اگر فوراً رکوع میں چلا گیا تو نیت کر لی سجدہ تلاوت کی تو سجدہ ہو گیا. بقدر ضرورت تلاوت کر چکا ہے, سورہ فاتحہ کے بعد تین آیتیں مثلاً پڑھ لی ہیں کم از کم, تو اب یہ کہ سجدی وہ تیسری آیت سمجھو کہ سجدہ تلاوت کی ہے یا چوتھی آیت سجدہ تلاوت کی ہے, اور فوراً سجدہ تلاوت کی نیت شامل کر دی اور رکوع میں چلا گیا تو اس کا یہ رکوع بھی ہو گیا اور سجدہ تلاوت بھی ہو گیا. اور اگر مزید اس نے تلاوت کرنی ہے تو اب سجدہ کر لے پہلے, سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھ کر اپنی جیسے تراویح میں ہمارے یہاں یہ تو جو بھی تراویح پڑھتے ہیں اس کو تجربہ ہوگا, لیکن اگر تراویح پڑھانے والے جو حافظ صاحب اس طرح جو مسئلہ عرض کیا نا کہ وہ رکوع میں سجدے کی نیت کر کے کر لے تو بھی یہ بڑے بوڑھے جو ہے نا ہنگامہ کر دیں گے. تراویح پڑھانے والا میرا حوالہ دے گا تو میرا بھی حساب کتاب کر دیں گے. اس لیے عوام میں وہی کرے جو عوام میں رائج ہو اور 100% جائز بھی ہو. جیسے اب وہ بعض صورتیں تلاوت کی نمازوں میں ہیں, ابھی مثال دینے بھی ڈرتے بعض پڑھتے اس کو, میں کبھی کبھی سمجھا تو یار نہیں کرو عوام کو نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ جیسے دو پیش ہو تو لام میں سب کرتے ہیں, سمجھ گئے کہ یہ عوام میں نہیں چلتا. عوام میں وہی کرے کہ جو مطلب عوام جس کو سمجھتی ہے, عوام کو تشویش میں ڈالنا نہیں ٹھیک, یہ پھر انکار کریں گے. جیسے سات قراءت مشہور ہے نا ہمارے, سب کے سب حق ہیں, کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو کفر ہے. اب عوام میں وہی پڑھے جو ہمارے یہاں قراءت عاصم بروایت حفص, یعنی عاصم جو تھے یہ بہت بڑے قاری ہوئے تو حضرت امام حفص ان کے راوی ہیں کہ یہ قراءت ان کی طرف سے, ہمارے یہ رائج ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف عام مسجدوں میں, بھلے پتہ نہیں ہے لیکن یہ وہی قراءت ہے. اچھا اب دوسری قراءتیں بھی ہیں, اب دوسری قراءت اور ہماری قراءت میں کئی جگہ فرق ہوتا ہے. اگر ہم یہ وہ کوئی قراءت پڑھے گا نا عوام میں تو عوام نے یہی کہنا کہ غلط پڑھتا ہے, آواز بہت اچھی ہے پڑھتا غلط ہے, صحیح پڑھنا چاہیے. پھر وہ جھگڑا کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے بولے نہیں صحیح ہے, چل چل صحیح کہاں سے ہو گیا. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا بازو کا تو سوئی اٹکتی ہے تو پھر وہ نہیں سمجھتے, تو اس طرح اس کا انکار کہ یہ غلط ہے یہ کفر ہے کیونکہ وہ درست ہے. اب علم کی کمی ہے اس لیے عوام کو اس طرح تشویش میں نہ کیا جائے, ڈالا جائے, اپنی جو علمی لیاقت ہے وہ 100% ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بھی ہر جگہ. سجدہ تلاوت نماز میں فوراً کرنا واجب ہے, تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا, اور سجدہ کرنا بھول گیا تو جب تک حرمت نماز یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو منافی نماز ہے, نماز کے سے ہٹ کر جو تو حرمت نماز میں ہے کر لے, اگر جو سلام پھیر چکا ہو اور سجدہ سہو کرے. تاخیر سے مراد تین آیت سے زیادہ پڑھ لینا ہے, کم میں تاخیر نہیں, مگر آخر صورت میں اگر سجدہ واقع ہے مثلا انشقت تو صورت پوری کر کے سجدہ کرے گا جب بھی حرج نہیں. تین آیات کی مقدار فوراً سے مراد یہ جیسے کہ جیسے آیت سجدہ پڑی ایک دم سے سجدے میں چلا گیا ٹھیک, ورنہ تین آیتوں کی مقدار اگر کر لیا تو تاخیر, دو آیتیں پڑھ کے بھی سجدہ کیا تو یہ تاخیر نہیں ہے. تو یہاں چھوٹی ہو یا بڑی ہو تین آیتیں مراد ہیں, وہ جو آیت کا نشان لگا ہوتا ہے قرآن کریم میں. ہاں تلاوت کی تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور اللہ اکبر کہہ کر اب بھلے بیٹھ جائے, سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ سجدے تلاوت اور سجدے شکر کی نماز کے علاوہ جو ہے دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیا تلاوت کا یا شکر کا تب بھی ہو جائے گا. بہتر مستحب طریقہ یہ کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے, تین سبحان اللہ پڑھے, دعائیں بھی ہیں اس کی, سبحان ربی الاعلیٰ تین بار پڑھے, یا جو دعائیں وغیرہ منقول ہیں جو بیان کی گئی ہیں بہار شریف میں لکھی ہوئی ہیں وہ یاد ہیں تو وہ بھلے پڑھ لیں, اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں. اب سلام پھیرنا نہیں ہے, التحیہ تو بھی نہیں پڑھنی, کچھ بھی نہیں کرنا, بس آپ فارغ ہو گئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے, سجدہ ہو گیا. دو سجدے کرنے ہیں شکر کے, مثلا دو سجدے تلاوت باقی تھے وہ کرنے ہیں, تو اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے. اب بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر چلے جائیں, یا کھڑے ہو کر پھر سجدہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جو شخص سنتوں کی اتباع یعنی سنتوں کو فالو کیے بغیر طریقت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل, کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے, آمد رمضان ہے.
خدا کی ہے عنایت, ماہ رمضان آنے والا ہے, ہوئی مولا کی رحمت, ماہ رمضان آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے.
اللہ اللہ اللہ.
آج میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں گا. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا, اے اہل مجمع اپنے نگاہ جھکا لے, تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزرے.
صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مکفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ.
کیا بات ہے ماشاءاللہ, پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک نے سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور سارے خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں شعبہ سیکیٹری یعنی ذہنی و نفسیاتی امراض کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. میرا تجوید و قرات سے متعلق ایک سوال ہے, کیا ہر حافظ قرآن کے لیے صرف حفظ کرنا ہی کافی ہوتا ہے, یا اس کے لیے تجوید و قرات کے لازمی قوانین یا تجوید و قرات کا علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے فرض ہوتا ہے؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیے.
ماشاءاللہ, جتنا قراء صاحبان جو ہے نا جتنا ضروری قرار دیا نا جو واجبات ہیں, جیسے مدات وغیرہ, حرف کی ایسی ادائیگی کہ جو مطلب یعنی کہ نماز معنی کو فاسد نہ کرے, تو اس طرح کے مطلب یہ کہ عروف تو ضروری ہیں ادا ہونا, اور مدات وغیرہ کا ادا ہونا بھی ضروری ہے, تو اس طرح ضروری ضروری جو ہے نا ان کا ہونا ضروری ہے حافظ کے لیے. اور ویسے مزید جو اس کے حسن جو ہیں اس کے ساتھ حفظ کرے تو کیا بات ہے. لیکن بس وہ مشکل یہ کہ اگر مصلی سنانا تو عوام جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کا جو تجوید سے اگر درست پڑھتا ہے نا تو لوگ اس کے پاس پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نماز نہیں ہوتے تیار. تو اس سے کم از کم اتنا ہو کہ معنی اس کے خراب نہ ہو. مدات کا لحاظ ضروری ہے کہ مدات واجب لکھا ہے لیکن مدات کا خیال نہیں رکھتے, مد کہاں کتنا کھینچنا ہے. یہ عام طور پہ توجہ میں آتا ہوں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماہ رمضان کی آمد آمد ہے انشاءاللہ. حضور میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال کا جواب بھی ہو اور اس کا ہم کلپ بھی وائرل کریں کہ ایک اگر میں کہوں ہزاروں تو شاید غلط نہ ہوگا, تین روزہ پانچ روزہ سات روزہ وغیرہ تراوی کا ان کا ذہن ہوتا ہے اور اہتمام بھی ہوتا ہے, پڑھتے بھی ہیں. مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ تین روزہ پڑھ لی پانچ روزہ پڑھ لی تو اب چونکہ ایک طویل وہ گھنٹوں تک یہ تراوی چل رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک تو ان کے پڑھنے کے انداز تھوڑے سے اس طرح ہوتے ہیں کہ جب رکوع ہو رہا ہوتا ہے تب یہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں نمبر ایک. پھر ان میں بعضوں کا یا کئیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس یہ پڑھ لی تو اب مطلب مزید یہ کہ ہم تراویح ہماری ہو گئی, تو اس حوالے سے ایک کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمائیے.
رکوع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں پہلی رکعت میں, یہ منع اس کی ممانعت ہے اور اس کو بحر شریف میں منافقین کا طریقہ لکھا ہے اور یہ آیت مبارکہ بھی لکھی ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہارے جی سے مرے مرے دل سے اٹھتے ہیں. تو یہ منافقین اس طرح ظاہر کرتے ہوں گے جب یہ آیت مبارکہ ہے, تو یہ کہ جو اس طرح مر مر کے وہ اٹھتے ہیں نا تو یہ اس کی ممانعت ہے. پہلی رکعت سے, یہ ہر نماز میں پہلی رکعت سے جب ہے سامنے اور پھر بیٹھا رہے انتظار کرتا رہے کہ امام کب رکوع میں جائے تو یہ نہیں ٹھیک. مطلب فوراً جس کیفیت میں یہاں تک کہ امام کو سجدے میں پایا اب وہ رکعت تو نہیں ملی لیکن اب انتظار نہیں کرنا کہ یہ دوسرا سجدہ کر لے گا تو میں پھر شامل ہوں گا, نہیں ابھی شامل ہو جائیں نماز میں بھلے یہ رکعت نہیں ملی لیکن یہ کہ اس کے ساتھ شامل ہو کر اپنی نماز اور بعد میں ایک رکعت نکل گئی ہے جو سجدوں میں شامل ہوئے تھے یا وہ دوسری رکعت تھی جو بھی تھی تو وہ تو پڑھنی ہے لیکن یہ انتظار نہ کیا جائے کہ یہ ختم ہو جائے تو پھر میں شامل ہوں گا, اس کا دھیان رکھنا ہے. یہ مطلب اتنا مطلب معاملہ نازک ہے نماز کا, مطلب پہلے بزرگان دین کے اتنے واقعات آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد میں اذان سنتے تھے پہلے سے آ کر تشریف فرما ہو جاتے تھے پہلی صف میں اذان وہیں سنتے تھے. رب تو جو بھی حالت آپ کے سامنے ہے, اعتکاف کرنے والے جو معتکفین بھی پیچھے ان کی جماعت سلام پھرتا ہے نا تو نظر آئیں گے, پوری جماعت تو مسجد میں رہ کر بھی نہیں ملتی, ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ بس غفلت ایسا جان بوجھ کر تاخیر نہ کی جائے. اب بعض اوقات یہ کہ جیسے ہمارے یہاں رش ہوتا ہے اب وضو کی حاجت ہے اور لائن لگی ہوئی ہے بھیڑ ہے کچھ بھی ہے یہ الگ صورت ہے, لیکن روز روز ایسا ہو ہر وقت ہو یہ ضروری نہیں ہے سب کے لیے. تو پہلے سے آدمی تیار ہو کر وضو وغیرہ کر کے جب بھی جہاں بھی رش ہو نا تو وہاں آدمی پہلے سے تیار ہو جائے. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں مزے سے سوئے پڑے ہیں اتفاق سے آنکھ کھل گئی فجر کا ٹائم ہے اب وضو کے لیے مارا ماری کرو تو پتہ چلا سورج نکل گیا, پہلے انتظار کرے بیٹھا رہے انتظار کر کے وضو کر کے کہ وقت ہو وقت کا پتہ ہو یہ بھی ضروری ہے اور یہ فرض عین ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہو پانچوں نمازوں کے اوقات کا, کچھ بھی نہیں پتا اپنے کو یہ آتا ہی ہے. یہ بھی نہیں آتا سچی بات ہے کھانا بھی نہیں آتا جس طرح کھاتے ہیں نا, اب میں یہ نہیں کہوں گا جانوروں کی طرح کھاتے ہیں, جس طرح ایک ماحول ہے جس طرح لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی بات ظاہر میں کرتا ہی نہیں تو کھانا بھی نہیں آتا. اللہ کرے آ جائے. اب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ممکن ہو تو احتکاف کر لیں, یا جامع دعوت اسلامی کے احتکاف ہوتے ہیں تو وہاں احتکاف کر لیں. میں یہ تو یقین نہیں دلاؤں گا کہ آپ کو کھانا آ جائے گا, کچھ نہ کچھ آ جائے گا, پھر آپ کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ بہت کچھ آ جائے گا. اور جذبہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا کھانا آ جائے، لیکن دیکھا یہ کہ ہرس جو ہے نا، بدے بھلے سیکھ لیا سب کچھ، ہرس جو ہے نا کان پکڑ کے تھال پہ جھکا دیتی ہے، پلیٹ پہ جھکا دیتی ہے، تو وہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں کھانے کے وقت، وہ برداشت نہیں ہوتا. تو اس کے پورے کھانے کے آداب ہیں، طریقہ ہے، طبی طریقے بھی ہیں، یعنی ڈاکٹری حساب سے بھی، یعنی کہ جو صحت کے لیے، حدیثوں میں بھی بیان ہے. تو اس طرح مطلب ہم لوگ نہیں کھاتے، آتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا، پیسے گننے آتے ہیں. ہاں یہ غالباً ایک تعداد ہے جن کو آتی ہوگی، پیسے گننا، جمع کرنا، سنبھال کے رکھنا آتا ہے، نیکیاں سنبھال کر رکھنا نہیں آتا کسی کو، الا ماشاءاللہ آتا بھی ہوگا، یہ بہت تھوڑوں کو نیکیاں سنبھالنا نہیں آتا، نوٹ سنبھالنا آتا ہے. کہاں خطرہ ہے تو موبائل سنبھالنا آتا ہے، یا کہاں سستا والا موبائل لے کر جانا ہے، کہاں خالی موبائل کے جانا ہے، یہ سمجھ آتی ہے. نیکیاں کس طرح سنبھالنی ہے یہ نہیں آتا. ایمان کس طرح سنبھالنا ہے اس میں اس سے زیادہ کمزوری ہے. اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ گئے، اس کے ساتھ بھیڑ گئے، اس کی صحبت میں چلے گئے، اس کا سن لی تقریر اور یہ سب، مطلب کوئی اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، ہم بہت پکے ہیں. کیا پکے ہو یار، آتا کیا؟ تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے ہم مطلب یہی سمجھیں گے ہمیں سیکھنا ہے، وہ سیکھتے چلے جانا ہے، اور بہت کچھ سیکھ لینے کے بعد بھی یہی ذہن ہو مجھے کچھ نہیں آتا، تو آپ مزید سیکھ سکیں گے. جس دن آپ کو لگے کہ بس اب میں پورا ہو گیا، تو سمجھو کہ اب آپ کا آغاز ہوا ہے سیکھنے کا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے ہیں، اللہ ایمان سلامت رکھے، نیکیاں ہو جائیں تو وہ بھی سلامت رہیں، ورنہ یوں نکل جاتی ہے. اس کی حسد کر لی نیکیاں، ہے نا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو. یار اس کی آواز بہت اچھی ہے، ڈم ہو جائے تو اچھا ہے، جو نعت پڑھتا ہے نا. آج تو اس کا گلا میٹھی جاتا کہ میں پڑھوں، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ایک مثال دی میں نے، اسی طرح مطلب کاروبار میں، اپنے دکان پر گاہک نہیں ہے، سامنے والے کے پاس دو چار گاہک لگے ہوئے ہیں، تو خار بازی دل میں یا تو بولتا نہیں ہے، دل میں تو یار اس کے گاہک چلے جائیں یار، اچھا کسی طرح یہ گھوم پھر کے میرے پاس پہنچ جائیں، بلکہ نہ بھی پہنچے میرے پاس، اس کے پاس سے چلے جائیں. یعنی جو جس کو نعمت ملی کسی کو، وہ نعمت اس سے ہٹ جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ تمنا کرنا یہ حسد ہے. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، پرواہ ہی نہیں ہے. غیبت، غیبت میں اتنی نیکیاں دینی پڑیں گی، غیبت کتنی کرتے ہیں، نیکیوں سے بھی اگر گزارا نہیں ہو تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے قیامت کے دن. تو نیکیاں بچاؤ تحریک بھی ایک ہونی چاہیے اپنی، کہ نیکیاں بچاؤ، ہم غیبت نہیں کریں گے. کسی بزرگ کا قول بھی ہے، مجھے غیبت کرنی بھی ہو تو میں ماں کی کیوں نہ کروں اپنی، کہ میں نیکیاں ہی دینی ہے نا، تو غیر کو کیوں دوں، میں اپنی امی جان کو دے دوں، کہ یہ بھلے نیکیاں لے لیں میری. یہ سمجھانے کے لیے، انہوں نے چوٹ کرنے کے لیے فرمایا، نہیں کہ نہ کہ ماں کی غیبت کو جائز کام ہے یا اچھا کام ہے. کیوں کسی کو نیکیاں دیں ہم اپنی یار، ایک ٹکا نہیں دیتے، ایک روپیہ نہیں دینے کے لیے تیار ہوں کسی کو، اور نیکی جو اربوں خربوں روپے میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہے تو نہیں ملتی، وہ ہم ایسے ہی مفت میں دے دیں. اور غیبتیں ہو ہی رہی ہیں، اس لیے کہ غیبت کا پتہ نہیں ہوتی کیا ہے، کیسے بچا جاتا ہے، سب سیکھنے سے آتا ہے نا. غیبت اس بات کو کہتے ہیں کہ جو کسی میں عیب ہے، میں غلط تھوڑی کہتا ہوں، ہے وہ ایسا، جبھی تو غیبت ہے، ورنہ پھر تہمت اس کا نام ہوتا، جو غیبت سے زیادہ خطرناک. تو کسی میں موجود عیب، اس کو پیٹھ پیچھے سے بطور عیب بیان کرنا، یہ ہے غیبت. اب کسی کے کپڑے میلے ہیں تو اس کے کپڑے میلے ہیں، یہ غیبت. کسی کی گاڑی جو وہ کھڑکھڑ کھڑکھڑ بجتی ہے پیچھے سے، بطور عیب بیان کیا. اسی طرح مطلب یہ کہ کسی گاڑی خراب ہے، سواری کا عیب بیان کرنا، یہ لکھا ہے سواری کا عیب بیان کرنا، تو یہ بھی غیبت ہے. اچھا یہ میرے ذہن میں کھڑکھڑ بجتی ہے، یہ تو اللہ لیلان ہے کسی کی گاڑی اسکوٹر، تو میں تھوڑا چونکا کہ یہ پتہ نہیں غیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ جب اس نے پردہ اٹھا لیا وہ کھڑکھڑاٹی جا رہی ہے، دھویں چھوڑ رہی ہے، کپڑے میلے بھی نظر رہے آ رہے ہیں. ہاں یہ میں اس کو غیبت تو لکھا ہے غیبت میں کہ یہ عیب ہے, پیچھے سے بیان کرنا غیبت ہے. ہم کسی کے نہیں ڈرتا بولتے ہیں, تو اس طرح گناہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. جیسے جو شیو بناتا ہے در یہ بھی ہے مطلب فاسی کے معلن اس کو کہتے ہیں, یہی علل اعلان گناہ کرنے والا کہ جو مطلب نہیں شرماتا, جب اللہ سے نہیں شرماتا تو پیچھے سے اگر کسی شیوڑ کو, اب میں پہلے داڑھی منڈا گیا تھا تو کسی نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب داڑھی منڈا نہیں ہو یار, لوگوں کو برا لگتا ہے, اب شیوڑ کہا کرو. تھے وہ جناب بھی خود شیوڑا, تو پھر میں نے شیوڑ کہنا شروع کیا, یار بھگانا تو کسی کو بھی نہیں ہے نا, آئے گا تو رکھ بھی لے گا انشاءاللہ. تو ابھی کئی بیٹھے ہوں گے ناراض نہیں ہونا, وہ اصل سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا. تو ہے تو گناہ نا, ہر گناہ کو گناہ کہنا کیا جرم ہے, رکھ لو چلو پھر نہیں کہوں گا آپ کو, تو توبہ بھی کرنی ہوگی. جس نے داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی, یہ دونوں گناہ کے کام ہیں, توبہ کر رہے ہیں. ایک مٹھی سجا لے, اب تو ماہ رمضان بھی آنے والا ہے, استقبال رمضان کی نیت سے ہی سجا لے, سجانا شروع کر دیں, پھر یہ ایسا سجے کہ پھر قبر میں ساتھ جائے. یہ نہیں کہ رمضان شریف میں تو رکھ لی, بعض لوگ بعض حفاظ کا بھی سنا ہے کہ رمضان میں بڑھا لیتے ہیں, پھر ہے نا پھر وہ چاند رات کو یہ لیے صفایا کرتے, توبہ استغفر اللہ. تو اس طرح کو گناہ رکے گا بھی نہیں, نہ اس طرح گناہ نہیں رکتا کہ بعد میں اس گناہ کو کرنے کی نیت ہے تو یہ توبہ ہی نہیں ہے نا. توبہ اس صورت میں ہوتی ہے, اس توبہ کے جو ارکان ہیں اس میں ایک یہ بھی کہ اس گناہ کو نہ کرنے کا, جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم, ایم جب ہے نا بالکل وعدہ عہد ہو کہ اب میں کبھی بھی نہیں کروں گا تو یہ توبہ ہے. تو اب میں بعد میں رکھ دی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بڑھا لی تاکہ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں, تو پیسوں کی چھکچھا نہ چھن ہو جائے, یہ نہیں. سچی توبہ کریں اور سب کے سب کریں جو مجھے سن رہے ہیں, یہ نہیں کہوں گا میں آہستہ آہستہ سو غور فرما لیں, آہستہ آہستہ رکھ لیں بعد میں رکھ لیں, تو یہ حکم شریعت ہے, اس میں میں رعایت دوں گا تو بھی ملے گی تھوڑی, آرڈر از آرڈر, یہ میرا آرڈر نہیں اللہ اور رسول کا حکم ہے نا, تو بہرحال یہ رکھ لینی چاہیے. تو یہ فاسق کے مولین کا ٹائٹل بھی ہٹ جائے گا جو اس وجہ سے مل رہا تھا.
حضور تراوی,
ہاں تراویح, اچھا کہیں اور نکل گئے تھے
تین دن اور پانچ دن جو
چلو اچھی جگہ گھومنے گئے,
مدینہ مکہ مدینہ, یہ جو جو تین دن پانچ دن وغیرہ جو تراویح پڑھتے ہیں کہ بھیا بعد میں ہم کو ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ہو گیا
سمجھ گیا میں,
ان سے کیا آپ ارشاد فرمائیں؟
تین دن پانچ دن سات دن میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو سمجھتے ہیں کہ میں نے تو قرآن ختم کر لیا تو اب مجھے تراویح کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر واقعی قرآن وہاں ختم ہوا ہے ایک ایک حرف اس میں آپ نے سن لیا ہے اب پڑھا گیا ہے تو قرآن تو ختم ہوا, لیکن یہ کہ تراویح روزانہ سنت ہے, ڈیلی جتنی بھی رمضان شریف کی راتیں ہیں اور سنت موقعہ ہے, فائنل سنت, ایسی سنت کہ جس میں آپ جس کو بلا وجہ ترک کریں گے تو یہ اجازت نہیں, اس کی اساءت, اور بار بار ترک کی تو گناہگار, تو اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, ایک رکعت بھی کم نہیں کرنی, ایک رکعت ہوتی بھی نہیں ہے نہ دو رکعت بھی نہیں چھوڑنی, برابر تراویح تیسوں دن پڑھنی ہے, پورا رمضان تراویح پڑھنی ہے, اور اسلامی بھائیوں پر بھی اور اسلامی بہنوں پر بھی ہے نا, مرد و خواتین سب پر یہ تراویح جو ہے یہ سنت موقع ہے.
سب میں یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا بہت اچھی, اس پر وضاحت فرمائی ہے کہ تیسوں دن پورا مہینہ پڑھنی ہے. آج کل جو ٹرینڈ ایک چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر تراویح ہوتی ہے, یعنی الفاظ پانچ دن کی, دس دن کی, بیس دن کی, بلکہ بعض اس سے بھی زیادہ کی پڑھاتے ہیں, تو وہ گھر میں ہی اگرچہ کہ مسجد قریب ہوتی ہے, امام کے اندر پوری شرائط پائی جاتی ہے امامت کی, اس کے باوجود وہ اپنے گھر میں عشاء کی جماعت بھی ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر عشاء کی جماعت واجب ہوتی ہے تو کیا مسجد محلہ کی جماعت چھوڑ کر وہ اپنے گھر میں عشاء کی جماعت کروا سکتے ہیں؟
ہاں اگر کوئی وجہ نہیں ہے امام کے پیچھے نہ پڑھنے کی, تب تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فتح رضویہ میں بڑا تفصیل سے ہے کہ امام کے پیچھے مسجد میں با جماعت پانچوں نمازیں پڑھنا یہ واجب ہے. تو اب یہ کہ عشاء کی نماز جماعت بھی ہے, امام بھی بالکل درست ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر گھر میں تراویح پڑھنی ہے تو پہلے سارے کے سارے فرض نماز مسجد میں پڑھ لیں اور بھلے اب آ کر تراویح گھر میں جماعت سے پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور کتنی رکعتیں تراویح کی؟
اچھا وتر میں کنفیوژن ہوگا کہ کیا امام کے پاس پیچھے آ کر دوبارہ وتر کے لیے آنا ہوگا کہ جس کے پیچھے جماعت سے پڑھی تو کیا وتر اسی کے پیچھے پڑھنے ہیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے. وتر جنہوں نے جیسے قرآن پڑھایا وہ بھی یا کوئی دوسرا امام بھی اگر وتر جماعت سے پڑھا دے گھروں میں جو تراویح ہوئی تو بھی صحیح ہے. الگ الگ اپنی اپنی کسی نے وتر پڑھ لی تب بھی درست ہے. وتر کی جماعت جو مسجدوں میں ہو رہی ہے نا تراویح کے بھائی اچھا افضل کام ہے. نہیں پڑھی جماعت سے کسی نے وتر تو گناہگار نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے وتر کی جماعت.
تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟
20 رکعتیں. حضور اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 ادا فرمائی, صحابہ کرام 20 ادا فرماتے تھے, اس کی حدیثیں. تراویح کے تعلق سے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہی احادیث سے ثابت بیہقی نے بسند صحیح صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. حوالہ جو ہے معرفت السنن والآثار للبیہقی, حدیث نمبر جو ہے 1365 جلد 6 صفحہ نمبر 305. دوبارہ لے کے 20 رکعتیں ہی ہیں یہ, مطلب اب جب یہ نہیں کہ پوری پوری پڑھتے نہیں ہیں, جو 3-6 میں قرآن شریف ختم کر دیا 7 دن میں تو بعض لوگ نہیں پڑھتے نا, تو یہ بعضوں نے رعایت کر لی کہ اتنی پڑھنی ہے 20 سے کم کر دیتے ہیں تو نہ کرو نا, وہ پوری 20 پڑھ لیا کریں تراویح, کم نہیں کریں. ایک ایک رکعت اس کی 20 رکعتیں یہ سنت ہیں, سنت موقع تھا اس کو ادا کرنا ہے.
روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کے تعلق سے احتیاط ارشاد فرما دیں.
جی جی, اس میں یہ کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اذان پر روزہ بند ہوتا ہے اور اذان پر روزہ کھلتا ہے, بچپن سے یہی دیکھا ہے. اچھا, اب اس میں اذان کا تعلق نہیں, اذان روزے کی نہیں ہوتی, اذان نماز کی ہوتی ہے. اچھا, جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی بڑے بڑے پلازے بن گئے اس میں بھی اذان کی آواز نہیں جاتی ہوگی, کراچی کی بات کر رہا ہوں تو کیا کرو گے؟ تو اذان سے تعلق نہیں. کئی کے شہر ایسے دنیا میں ملیں گے جہاں مسجد نہیں ملے گی, اذان کی آواز کہاں سے لائیں گے؟ تو اذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صبح صادق ہو گئی, سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, جیسے فجر کا وقت شروع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہوا. اب پانی بھی پئیں گے تو روزہ نہیں ہوگا, چاہے اذان ہو یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اسی طرح افطار میں بھی جیسے ہی سورج ڈوب گیا, یقینی طور پر سورج ڈوب گیا تو اب روزہ افطار کر سکتے ہیں. بلا وجہ تاخیر, بلا وجہ لیٹ کرنا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے, تو کر لے افطار, اذان کا انتظار دونوں میں نہیں کرنا, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
تمام عاشقان رسول سے درخواست کروں گا کہ یہ جو دعوت اسلامی کی جو پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے, کائنڈلی پلیز, بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ سے, اس کو اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ پلے اسٹور پر یا جو آپ کے یہ جو ہوتا ہے مختلف پلے اسٹور ہی ہوتا ہے اور ایک بھی ہوتا ہے ایپ اسٹور ہوتا ہے, وہاں جا کر دعوت اسلامی کی اپلیکیشن کو جائیں اور ڈاؤن لوڈ کر لیں, ہر ایک کے موبائل میں جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں کر لیں. آپ کی کرنٹ لوکیشن پر آپ کو یہ نماز کا اور سے فجر کا وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بجے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے, کتنے بجے مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے.
دیکھیے پرانے بہت سے مطلب یہ کہ ٹائمنگ چل رہے ہوتے ہیں, تو صحیح بولتا آپ کو دنیا میں, تو آپ طرح طرح کے کارڈ لوگ چھاپ رہے ہوتے ہیں, پرانے اٹھا کے چھاپ دیتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں ٹائم میں, اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد فرق پڑتا ہے. اچھا, یہ مجھے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا, کسی مقدس مقام پر تشریف لے گئے تھے شہر میں کسی, تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ فرمایا کہ اذان ہو رہی تھی, اذان ہو گئی مغرب کی، میں نے دیکھا سورج نظر آ رہا تھا. اور یہ علماء کہاں جاتے ہیں، مقدس مقامات کتنے، تو بس وہ غفلت کا دور دورہ ہے. ایسے ممالک کی شکایتیں سنی ہیں، بس کہ شاید پاکستان میں بھی ایسے شہر پائے جاتے ہیں. سنا ہے میں نے کہ پرانے چل رہے ہیں، عشاء کا وقت سے پہلے عشاء پڑی جاتی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. بہت حالات خراب ہیں. اللہ آپ کی دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ اس نے 27 لاکھ سے زائد غالباً یہ ٹائمنگ دیے ہیں دنیا بھر کے لیے، تو وہ اس کو آپ فالو کریں. دعوت اسلامی کا یہ جدید ہے، نیو ہے، وہ سب پرانے پرانے ہیں. اور اگر کسی مطلب سے بولو بھی تو وہ ہو سکتا ہے ہم سے ناراض ہو جائے، اے پرانے چل، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی وقت میں تبدیلی آتی ہے. رمضان پچھلے کچھ سال پہلے کیسا گرمی میں آیا، تشریف لایا تھا، لاشیں گر گئی تھی ہمارے یہاں پاکستان میں، کراچی میں کتنی لاشیں گر گئی تھی. خود میری بڑی بہن جس کو ہم فیمہ صاحبہ بولتے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ بھی روزہ نہیں چھوڑتی تھی. اب وہ گرمی سخت، وہ ماشاء اللہ وہ روزے رکھ رہی تھی، بوڑھی تھی، مجھ سے بڑی تھی وہ، تو یہ کہ اسی میں بس وہ طبیعت ان کی جو ہونا تھا ہوا، اللہ غریق رحمت فرمائے. ایسی کئی مطلب یعنی کہ اموات ہوئی ہیں ایسی گرمی. اور اس بار جو موسم آپ کے سامنے ابھی ہے، 2 دن کے بعد رمضان ہے یار، تو کیسا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے. تو یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، تو اس طرح مطلب یہ ٹائمنگ جو ہوتے ہیں نا، طلوع غروب آفتاب وغیرہ میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. یہ فروری کا 28 دن کا مہینہ کیوں ہوتا ہے، کوئی 30 کوئی 31، تو ٹائم مینیج کرنے کے لیے یہ 28 29، کبھی 28 ہوتا ہے اور 4 سال میں 1 بار 29 دن کا ہوتا ہے فروری. تو یہ سب ٹائم مینیج کرتے ہیں لوگ جو اس فنڈ کے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح یہ رکھے گئے ہیں. اس لیے وہ ضد نہ کی جائے، علماء جو فرمائے نا اس پر عمل کیا جائے. اب آپ بولو میں نے عالم سے سنا، باپ کو پتہ نہیں ہوتا عالم ہوتا کیا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر مسجد کے امام صاحب عالم نہیں ہوتے. جو مفتی ہوتے ہیں نا اتھینٹک مفتی، تو ان سے جو سنے تو وہ ویلڈ ہوتا ہے. مفتی جیسے کہ دارالفتا اہل سنت، ماشاء اللہ اس کے نمبرز عام ہیں، یعنی خدا کی قسم اتنا آسان ہو گیا ہے رہنمائی، شرعی رہنمائی. ہم کو پتا نا، میں مسئلوں کا پیاسا ہوتا تھا، یعنی کسی کتاب میں لکھا نا مسئلہ مسئلہ، میرے منہ میں پانی آتا تھا، میں ایسا شوقین تھا مسائل کا. الحمدللہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے مرغا بن کر کبھی تو سوا سوا گھنٹے بس میں سفر کر کے میں مفتی وقار الدین صاحب کے پاس حاضر ہوتا تھا رحمت اللہ علیہ. اب یار یہ اٹھاؤ لگاؤ پوچھ لو، وہ تھوڑی سہولتیں تھیں نہ، یہ اتنی یہ تھوڑی تھی. اب تو میں مفتیان کرام کو بھی، یہ سارے مفتیان کرام مجھ پر تو مہربانی ہے، کم از کم نہیں سب پر مہربان ہے انشاءاللہ. تو میرے کو مطلب میں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. سوالات ہمارے مدنی مذاکرے کے آتے ہیں طرح طرح کے، تو یہ بھی مفتیان کرام سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو میں حل کروا لیتا ہوں، تو اللہ راضی ہو جائے. اب بندوں کو خالی خالی مطلب وہ دینا مطلب کہ ہم اخان آفتاب، تو ہر آفتاب کو غروب لگے گا. تو یہ ہر کمال را زوال است، جتنے بھی کمال ہیں سب کو زوال لگے گا اور یہ ہست سے نیست ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. میرے رب کو زوال نہیں ہے، میرے رب کے محبوب کو زوال نہیں ہے. جس کو اللہ نے ایسی عزت بخشی ہے اس کو بھی زوال نہیں ہے. غوث پاک کی عزت کو کہاں زوال ہے، لگی ہوئی ہے. محشر میں تو ان کی شان دیکھنے والی ہوگی، ہم لوگ ان ڈھونڈ رہے ہوں گے بھاگ بھاگ کے، ان کے دامن میں چھپیں گے کہ یا غوث پاک آپ ہی کے تو مرید تھے، ہم آپ ہی کے تو غلام تھے، ہمیں لے لو اپنے نانا جان سے بخشوا دو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ کہ اصرار ضد تکرار کے بجائے میرا انکس مشورہ، آپ ہی کو دیکھیں گے میری کوئی آمدنی تو ہے نہیں، آپ کی عبادتیں انشاءاللہ بچ جائیں گی، ورنہ بعض اوقات عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں. تو جتنی بھی دنیا میں مسجدیں سب کو میں مشورہ دوں گا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یعنی نئے قانون سے خوفزدہ ہونا، ڈرنا، طرز کہن پیڑنا، یعنی پرانی رویش ہے، پرانا انداز ہے، بس اسی پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، چاہے وہ غلط ہو. تو منزل یہی کٹھن ہے، یعنی مشکل ہے قوموں کی زندگی میں، جلدی مانتے نہیں ہیں. تو یہ نہ کریں بلکہ آپ اس کو فالو کریں، اللہ کرے گا تو اطمینان بخش عبادتیں ہوں گی. عشاء کی نماز میں زیادہ مسئلے سنا ہے کہ بعض جگہ ہیں وقت نہیں ہوتا، پاکستان میں بھی ہیں ایسے مقامات. پاکستان بہت بڑا ملک ہے، اب کہیں تو سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، کہیں برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں پہاڑ پاکستان میں، اور دنیا میں کہیں سردی کہیں گرمی. اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس میں اس کی ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ حکمتیں ہوتی ہیں جو ہم جن تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس طرح یہ کہ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے نا، یہ سب اپنے اس میں رکھے، میں تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اتنی مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ٹائم ٹیبل اپنے یہاں رکھے، ڈاؤن لوڈ کر رہے نہیں ہے تو اسی کو فالو کرتے رہے، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. نصف النہار شریع کا بھی تذکرہ ہوا تھا، سورج سر پہ اس کا بھی ٹائم لکھا ہوا ہے، ساری نمازوں کا ٹائم، افطار کا ٹائم، سحری کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے، سب اس میں دیا ہوا ہے. مکہ مدینہ ہو جائے گا، اس کو دیکھ کر آسان ہو گیا ہے، بالکل آسان ہو گیا ہے. ورنہ یہ فرض عین ہے کہ سب کو جاننا چاہیے، اب یہ جاننا کتنا آسان ہو گیا، ورنہ پہلے کون سیکھ سکتا ہے، کون یاد کرے، کتنا مشکل کام تھا. یہ اللہ نے دعوت اسلامی کے ذریعے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، صرف ایک یہ نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے فوائد دعوت اسلامی کے ذریعے امت کو مل رہے ہیں الحمدللہ. اللہ قبول کرے، اور جو جن کو وسوسے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے تعلق سے، یا خامخواہ کوئی کسی ایک بات کو پکڑ کے وہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، ان کو سب کو توبہ کرنی چاہیے اگر یہ غلط کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں. دعوت اسلامی خدا کی قسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس وقت اس امت کو حاصل ہے، ورنہ ہم لوگ کہاں ہوتے، کہاں یہ اس طرح نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں ہوتی، اتنی مسجدیں بن گئیں ماشاءاللہ، اتنے امام میں سج گئے، اتنی نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، اتنے روزہ داروں کی تعداد بڑھ گئی، حافظوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی، اماموں کی تعداد کتنی بڑھ گئی. میرے کو پتا نا، میں تو بہت پہلے سے امامتیں کی ہیں میں نے، تو آتے تھے لوگ ہم کو مسجد کے لیے امام چاہیے، میں بغلے جھانکتا تھا میں کس کو امام دوں. اب ہمارے یہاں پوزیشن ہی امام کے لیے فارغ ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہم کو لے جائے. پہلے حافظوں کا جو حال تھا مجھے پتا ہے، بہت کچھ پتا ہے، دنیا دیکھی والی ہے. اب ماشاء اللہ لاٹ کے لاٹ دعوت اسلامی نے حافظ کھڑے کر دیے، لے جاؤ مسجد میں مصلی سنائے گا، کیسا کرم ہو گیا. پھر بھی بولو گے دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے.
الحمدللہ
الحمدللہ.
اور دوسرا یہ کہ ابھی ماشاءاللہ جو ملاقاتیں وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کی اہمیت مزید سمجھ میں آ رہی ہے. ڈونیشن دینے والوں کا جس طرح ڈونیشن دینے کا جو انداز ابھی میں محسوس کر رہا ہوں، جو آ رہا ہے، بلکہ محسوس کیا کر رہا ہوں، پریکٹیکلی سامنے آ رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان سب کو زیادہ تر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دعوت اسلامی جتنی آگے بڑھے گی، جتنی ترقی کرے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارا اور ہماری نسلوں کے دین، ایمان اور عقائد و نظریات کا تحفظ ہے ان شاء اللہ.
ان شاء اللہ قریب چاہیے. آپ کو دیکھ رہے ہوں گے خواتین کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماشاء اللہ مانامہ فیضان مدینہ کا ایک خاص ایڈیشن ہے اسوہ رسول، اس کو ضرور مطلب حاصل کرنا ہے آپ نے، اور اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنے کی اس میں انشاءاللہ پڑھنے کے فائدے ہی ہوں گے. اسلامی بھائی بھی پڑھیں، گھر میں اس کو حاصل کریں، اور گھر میں سب کو پڑھائیں، پڑھ کے سنائیں. اس میں بہت سارے مضامین ہیں، 320 اس کے پیج ہیں، 320 پیجز. ویسے اس کا ہدیہ یعنی قیمت 675 یعنی 675 روپے، اور اگر اس کو 25 فروری تک آپ خرید لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو خصوصی 20% 20% وہ رعایت کی جائے گی, لیس کیا جائے گا, اور یوں یہ 540 میں آپ کو ملے گا. 320 صفحات کا رسالہ خواتین کے لیے اسوہ رسول, صرف 540 میں خریدیں 25 فروری تک. اس کے بعد اگر لیں گے تو پھر اس کا ہدیہ ہوگا 675. اس کو لیں, گھر میں بسائیں, پڑھیں, پڑھائیں, سنائیں, اللہ کرے گا تو بہت معلومات ہوگی. عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں, بچوں, بوڑھوں کے لیے انشاءاللہ سب کے لیے یہ مفید رہے گا. اور اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ یہ سمجھیں گے, تو ایک صفحہ بھی اس کا اگر 675 کا ہو تو مہنگا نہیں ہے, انمول ہے, انمول ہی رہے ہیں. بہت سارے مضامین ہیں, طرح طرح کے مضامین ہیں, انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا.
حضور, یہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس کو پڑھنے کے تعلق سے, تو میں ابھی اس کو دیکھا تو 148 پیج پر جو ایک مضمون ہے ازدواجی تعلقات, یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں خوش طبعی کی اہمیت, 148 پیج نمبر, تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مضمون کی اسلامی بہنوں کے لیے اور اسلامی بھائیوں کے لیے کتنا مفید ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں کیا ماحول رکھنا چاہیے, تو یہ دونوں کے لیے آئی تھنک یکساں مفید رہے گا.
سبحان اللہ, بے شک ہے مفید, اور بہت ساری باتیں اس میں ملیں گی, دونوں کے لیے کام کیے انشاءاللہ الکریم. پھر اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ مضامین عیسائی بہنوں کے ہیں, لیکن ہم لوگ نام ڈائریکٹ نہیں دیتے اس میں, کنیت کے ساتھ امے یا بنتے کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ جو مسٹرڈ آئل ہے, سرسوں کا تیل ہے, کیا اسے کھانا پکانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟
سبحان اللہ, سرسوں کا تیل زبردست غذائی ہے, تو سرسوں کا تیل بالکل کھانا پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں برسوں سے. اب آج کل کیا پوچھ رہے, لیکن برسوں سے ہم کرتے ہیں سرسوں کا تیل کھانے میں استعمال, الحمدللہ کرنا چاہیے. فوائد تو اس وقت اچانک ہے مجھے, ورنہ میں تیاری کر کے لے آتا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں. بہت سارے فائدے ہیں, یہاں تک کہ اگر کسی کے بدن میں خارش ہو نا, یہ حکمت کا نسخہ ہے. مشکل عمل آسان ہے, عملی جامہ پہنانا مشکل ہے. کہ یہ سر کے علاوہ, چہرے اور یہ بالوں کے علاوہ سارے بدن میں سرسوں کا تیل مل لیا جائے, پھر بولے نہ لیں بعد میں, تو وہ انشاءاللہ خارش کہیں بھی جسم میں اس کو فائدہ کرے گا, ہے نا. یوں آسان ہے, نسخہ کو تیار نہیں کرنا پڑنا, پکانا نہیں ہے, عملی جمع پہنانا اس کو کرنا, یہ تھوڑا چکناٹ سے ڈر لگتا ہے, پھر اس کی مخصوص اسمیل ہوتی ہے, تو یوں مطلب بارہ لے کے اب ہاتھوں ہاتھ یاد آئے تو ایک نسخہ ملے گا, کسی حکیم صاحب نے بتایا تھا. ویسے ڈاکٹر بھی دیتے ہیں اس طرح کی ٹیوبیں, اب وہ 2000-4000 کا ہوگا, یہ 200-400 کا نسخہ, فرق تو ہے. تو ٹیوبیں بھی ٹیوب دیتے ہیں کریم, وہ پورے بدن میں لگانی ہوتی ہے خارش کے لیے. یہ مشورہ دے دوں کہ جب بھی کوئی علاج کرنا ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے, جیسے میں نے اب بتایا بھائی حکیم کے مشورے سے, تو یہ اپنے حکیم سے مشورہ کر کے کرنا ہے. اب خارشیں بھی ہزار قسم کی ہیں, اس تک کسی قسم خارش کی ایسی بھی ہوتی ہو جس میں یہ نقصان کرتا ہو, یہ طبیب بتائے گا. ہم لوگ تو جنرل بتاتے ہیں, لیکن یہ کہ عمل کرنے سے پہلے طبی مشورہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, ایک اسلام بہن یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ پچھلے رمضان کے روزے اگر رہ گئے ہوں اور ان کو رکھنے کی نیت بھی ہو تو کیا اس سال کے روزے قبول ہو جائیں گے؟
جن لوگوں نے ان عذروں کے, نہ مجبوریوں کے سبب روزہ توڑا, ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں, اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں, فلہذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے, مگر حکم یہ کہ عذر جانے کے بعد, انہوں مجبوری ختم ہونے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں. حدیث میں فرمایا جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے, اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے. یہ امام احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 8629 جلد تیسری پیج نمبر 266 آگے. اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے, قضا نہ رکھے. بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں. تو یوں اگر اسلامی بہن نے تاخیر کی کہ رکھوں گی تو وہ بعد میں اس نے رمضان سے پہلے پہلے رکھ لیے تو اب یہ کہ اس پر کوئی الزام نہیں ہے. نماز میں تو ایسا ہے کہ یہ عذروں کی وجہ سے, جیسے یہ عذر کہ عورت پر روزہ نہیں ہوتا یا اور بھی آزار ہوتے ہیں سفر کے یا مرض کے, تو انہیں مجبوریاں آزار بنے, تو ان کے لیے یہ ہے مسئلہ. اور جس کا ویسے ہی روزہ نہیں رکھا ہے کوئی, مطلب بلا عذر بعض نہیں رکھتے یا بعض اوقات رہ جاتا ہے روزہ کسی وجہ سے, تو وہ آئندہ رمضان سے پہلے قضا تو کرنا ہے لیکن کوئک جلدی کرنا ہے نا.
ان پر تو توبہ بھی لازم ہوگی نا.
توبہ بھی نہیں, اگر کسی مجبوری سے چھوٹ گیا, ایسا کہ جیسے سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا اس کو پتا نہیں تھا اس نے پانی پی لیا, پتا چلا گیا روزے کا وقت ختم ہو گیا تھا, اب اس کا روزہ تو گیا اس کی قضا تو فرض ہے
جی.
اب یہ کیا جلدی جلدی کرنا ہوگا, کیونکہ جیسے نماز میں تو آئی ہے جس پر قضا نمازیں ہیں وہ فوراً جلدی جلدی کرے, اس کو بلا وجہ تاخیر یہ گناہ ہے. تو روزے میں بھی ایسا ہی ہے, روزے میں بھی ایسا ہے. وہ جو مجبوریاں ہیں بعض جن کی ایک دو کی مثال دی گئی ان میں یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے کر لے, لیکن یہ کہ دیر کی رمضان سے پہلے کر رہی ہے مگر شعبان میں کی ہے مثلاً تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے.
یوٹیوب پر لائیو یہ سوال کر رہے ہیں سید مرحب, یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کی بری عادت ہو اور اس نیت سے کسی دوسرے شخص کو یا ایسے شخص کو بتائیں کہ جس کے بتانے سے سامنے والا اپنی عادت نکال دے گا اور اپنی عادت چھوڑ دے گا, کیا اس طرح وہ بیان کر سکتے ہیں, کیا یہ غیبت میں تو نہیں آئے گا؟
کسی دوسرے کو بتانے کا
جی جی.
اب جیسے کہ کوئی اس کو سمجھا سکتا ہے, بیٹے کا باپ کو بتایا اس لیے بتایا نیت یہ کہ یہ بیٹے کو سمجھائے, تو اب اس نیت سے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اس کے دوست کو بتایا یا کوئی ایسے آدمی کو بتایا سائیں بھائی کو بتایا جو اس کو سمجھا سکتا ہے, یعنی کہ یہ سمجھائے اس کو, تو غیبت تو ہے ہی ہے لیکن گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا اس نیت سے بتائے گا تو, کہ اس کی اصلاح مقصود ہے. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اس میں بڑی معلومات ملے گی غیبت کے تعلق سے, مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, گھر میں بھی اس کا درس ہو تو مکہ مدینہ, گھروں میں غیبتوں کا تو بہت سلسلہ عام طور پہ ہر جگہ, مطلب کتاب پڑھی ہوتی تب بھی توجہ نہیں رہتی, اور غیبت بہت یعنی کہ یوں الفاظ میں نکلنا اس کا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے, الفاظ میں اشاروں میں پھسل جاتی ہے غیبت ہو جاتی ہے. کوشش بھرپور جاری رکھنی چاہیے کہ غیبت نہ نکلے ہماری زبان سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. احمد اتاری وزیر آباد سے عرض کر رہا ہوں. تین چار دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمیں بیٹا عطا کیا ہے, تو ہم نے اس کا حقیقہ کرنا ہے, اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے پلیز وہ بتا دیں, اور بالخصوص جو اس کا گوشت ہوتا ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے کیا شرعی معاملات ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
حقیقہ مستحب ہے والد پر, جبکہ والد کی حیثیت ہو خرچہ کر سکتا ہو, تو لڑکے کے لیے بہتر یہ کہ دو بکرے لڑکے کی طرف سے اور نر بکرے مذکر, اور لڑکی ہو تو اس کے لیے ایک بکری, اگر الٹ ہوا کہ اس نے بکری لڑکے کے لیے کر دی لڑکی کے لیے بکرا عقیقہ کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر وہ جو میں نے عرض کیا. تو یہاں چھری چلے بکرے پر یا سر پر اس طرح چلے بال نکلیں, بال جو ہیں وہ اس کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کیا جائے, اور بچے کے سر پر زعفران پانی میں گھول کر ہی لگے گا زعفران چپڑا جائے, یہ سب مستحب باتیں نہ کرے تو گناہ نہیں ہے, تو یوں مطلب کرے. اور اس کا گوشت جو ہے یہ سب کھا سکتے ہیں, بعض یہ قید لگاتے ہیں دادا نہیں کھا سکتا اور ننی نہیں کھا سکتے, ایسا کچھ نہیں ہے, سبھی کھا سکتے ہیں, سارا ہی خود کھا سکتے ہیں, نو پرابلم. بہتر ہی ہے کہ اس کو جوڑ جوڑ سے کاٹا جائے اور کچھ نہ کچھ گوشت میٹھا بھی پکایا جائے کہ یہ بچے یا بچی کے حسن اخلاق, میٹھے اخلاق ہونے کی فعال ہے. اس طرح کے اس کا یہ پورا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, بہت پیارا رسالہ ہے, اس کو ضرور پڑھیں, اس پہ اور بھی مزید معلومات بھی آپ کو حاصل ہوں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما, جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد.
سابقہ سال ماہ رمضان میں آپ کی طرف سے 3 قرآن پاک پڑھنے, 2 قرآن پاک یا کم از کم 1 قرآن پڑھنے کی ترغیب ہوئی تھی, اور روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے کی.
3 قرآن کریم اور روزانہ
1200 درود پاک, 2 کی بھی تھی, جو 3 پڑھے وہ فرسٹ, 2 پڑھے سیکنڈ, اور 1 پڑھے تو 3rd پوزیشن.
اور درود شریف میں 1200 میں سے
1200 ہی تھے,
اس میں رعایت نہیں ہوگی. ہاں چلو بھائی, رمضان تو ہے پڑھنے کا عبادت کا مہینہ, تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں 3 قرآن تو سارا سال پڑھنے والے بھی ملیں گے آپ کو. منزلیں پڑھتے ہیں تو وہ ایک مہینے میں 4 قرآن ختم کر لیتے ہیں, سارا سال بازوں کا چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو ویسے ماہ رمضان میں کم از کم 3 بار ختم قرآن کرے, تو یہ درخواست ہے کہ یہ نیت کریں, اور روزانہ 1200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی بھی نیت کریں. تو 3 بار قرآن کریم پڑھیں گے تو ممتاز, یعنی وہ بیسٹ, اور دوسرا یعنی کم پڑھیں گے, یعنی 2 پڑھیں گے تو بیٹر, اور 1 پڑھیں گے تو گڈ. 1 کے نیچے ہم نے کوئی نمبر نہیں رکھا اس کا. تو اس طرح جو نیتیں ہیں تو مہربانی کر کے آپ اس کی نیتیں اپنے اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو پہنچا دیں, کسی ایک کو پہنچائیں, 2-4 کو پہنچائیں گے تو 2-4 یہ کاؤنٹ ہوں گی نیتیں, تو گڑبڑ ہو جائے گی. 1 کو پہنچائیں جو ذمہ دار ہو تو وہ آگے بڑھا دے گا انشاءاللہ الکریم. اور آپ ڈائریکٹ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بڑھا سکتے ہیں آپ, تو انشاءاللہ پھر اس کی کاؤنٹنگ جو ہے اس کا حساب کتاب اور تعداد انشاءاللہ اعلان کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا اور اچھی اچھی نیتیں آ گئیں تو انشاءاللہ وہ چاند رات کو ہی اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم, اگر جلدی آ گئیں تو اعلان اتریں گے, بڑھتی رہتی ہیں بعض نیت ہے, انشاءاللہ اعلانات اس کی ترکیب ہوتی رہے گی کارکردگی کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اسلامی بہنیں بھی اس میں آگے بڑھے ہیں, اور یہ دنیا بھر کے لیے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے دعوت ہے.
12 جنتی اعمال کا کارڈ,
ہاں وہ 12 جنتی اعمال کا ہفتے کو ترغیب دی پچھلے ہفتے کو. اچھا اچھا, ہاں تو اس کو بھی ذرا بھولنا نہیں ہے, اس کی نیتیں بھی بھیجنی ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پر عمل کر کے خانے پور کریں گے, جمع کروائیں گے. البتہ یہ کہ تعداد جتنی بھی آپ کی نیت ہو, یعنی پورے 12 کے 12 ہوں تو اچھا ہے, 12 کے علاوہ بھی اور دینی کام ہے, سارے دینی کام تو اس میں آ نہیں گئے, اے جنت ملے جانے والے کام جنتی اعمال، بارہ سے زیادہ ہیں سر، بارہ میں حسر تو نہیں ہے، ہم نے بارہ رکھے ہیں کہ ادھر ادھر کی مطلب پنچایتوں میں پڑھنے کے بجائے بس یہ اللہ کرے کہ ہم عبادت میں لگے رہے، ٹائم ملے گا تو ادھر ادھر جھانکیں گے نا، مصروف ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. حاجی امین صاحب کی طرف سے میسج آیا ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے آپ کو 126 پیش کی گئی ہیں.
اچھا سبحان اللہ، کیا بات ہے، جزاک اللہ، جزاہ اللہ، بہت بہت شکریہ جنہوں نے دیا، اللہ ان کو جزا خیر دے، دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا رمضان آ رہا ہے، یہ وہی رمضان ہے جس سے میں بچپن سے پیار ہوں. نیت قریب ہی ہے، میں اور میرا بیٹا حاجی رضا تو ہم دلہن بنائیں گے انشاءاللہ اپنی عبارت. بچے بچے کو پتا چل گیا ہے کیا بھائی رمضان ہے، رات کو چراغاں ہے اور دن کو روزہ ہے. بیٹے کی شادی میں دلہن بناتے ہیں لوگ، عقیقے میں سجاتے ہیں، شادیوں میں کتنی مطلب سجاوٹیں کرتے ہیں. تو اب یہ کہ مسجدیں بھی سجانی ہے، گلی سجا سکتے ہیں، روڈ سجائیں، جو بھی سجانا ہے اپنی جیبوں سے، کسی سے چندہ نہیں کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ اگر پورا ملک سجا دے تو ان کی مہربانی. پچھلے سال کچھ کوشش تو کی تھی،
چراغے والا کانسیپٹ بڑا ایک اچھا آئیڈیا اور اس کو ہمیں ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے.
جتنی بھی ہم چراغہ ہو سکے گی کریں گے، بلڈنگوں میں کریں گے، اپنے دوسرے ادارے کے ٹاؤن چیئرمینوں کو کہیں گے کہ اس مائے برکت کو جس شان شوکت سے بنایا جائے.
یہ جو پیغام ہے یہ ہمارے لیے ہے، انشاءاللہ ہم اپنے امارات پہ جو ہے اسی طرح کی خوشی لے کر آئیں گے.
جس طرح ہم ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم رمضان المبارک کے آغاز کو بھی اپنے شہر کراچی میں، صوبہ سندھ میں اور پیارے پاکستان میں اسی طریقے سے آمد کو سیلیبریٹ کریں،
شہر کو روشنیوں سے بھر دیں. تو ہم نے گورنر ہاؤس کو اور اس کے چاروں اطراف کو روشنیوں سے بھر دیا.
کچھ روشنیاں رونقیں ہوئی بھی تھی ماشاءاللہ، تو توجہ دلا دوں اگر یہ سن رہا کوئی ان کا، اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ پاکستان کا گھر گھر سج جائے اور محلہ محلہ رونق ہو جائے. دنیا میں کہیں بھی ہوں، جہاں جہاں ممکن ہو، کوئی قانونی رکاوٹیں نہ ہو، تو وہاں ضرور سجاوٹیں کریں، اپنے گھروں کو رمضان کی خوشی میں سجائیں، انشاءاللہ آپ کا دل سج جائے گا، آپ کی قبریں بھی انشاءاللہ سج جائیں گی، چراغا ہو جائے گا قبروں میں، روشنی روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ. رب سے رمضان، میرا بیٹا سن رہا ہے تو سن لے، تیاری کرو انشاءاللہ وہ چاند رات کو ساری عمارت اپنی دلہن بنی ہوئی ہو رمضان کے استقبال میں، اور تعظیم رمضان کی نیت کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے ثواب ملے گا. ماشاء اللہ ہمارے گھر میں تو بلڈنگ پہ لگ گئی ہیں، عمارت پہ جلاتے نہیں ہیں ابھی، انشاءاللہ وہ چاند رات کو. اچھا اس میں خیال رکھنا کہ چاند رات کو بھی اور رمضان کی راتوں میں اتنی دیر تک یہ بلب جلتے رہیں جتنی دیر تک وہاں آمد و رفت ہے. ابھی وہ سناٹا ہے، کوئی گزرنے والا نہیں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ چراغا نہیں، اس کو بجھا دینا ہے جس سے بجلی خرچ ہو رہی ہے نا اور اس کا کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا. ہاں جو شو پیسز وغیرہ ہیں وہ جس بغیر بجلی کے، ہاں اس میں اگر سیل سے جو چلتے ہیں تو سیل بھی اس کو بھی آف کر دیں، ورنہ وہ سیل پھر نیا ڈالنا پڑے گا، ہے نا. تو اس طرح یہ جشن ولادت میں جو ہم نے ترغیبات دی ہیں کہ 12 دن کے بعد ختم، تو یہ بھی رمضان شریف کے بعد ختم، اس کو اتار لینا ہے.
اس میں امیر سنت نے ماشاءاللہ جو ترغیب دلائی ہے، اگر دعوت اسلامی کی جتنے بھی نگران مجالس کے اراکین، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جتنے بھی ہیں، یہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں، اگر یہ بھی اس وقت اپنے گھروں میں اور اپنی عمارتوں میں سجانے کا اگر یہ اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ پاک نے چاہا تو آتے جاتے ہوئے مختلف پورے ملک کے اندر اور دنیا بھر میں، ظاہر دعوت اسلامی کہاں نہیں تو دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ اسلام بھائی اسلام بہنیں اس وقت سن رہے ہیں یا اس کلپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے گھروں کو اپنی عمارتوں کو سجانے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ بہتر رمضان بھی سجے گا، انشاءاللہ بہتر رمضان کے سائے میں بہتر رمضان ہے، وہ بھی انشاءاللہ ماہ رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ بھی اللہ نے چاہتا وہ سج جائے گا. تو یہ ساری عمارتیں اور گھروں کو گیلریوں کو اگر سجانا آپ شروع کر دیں تو یہ بہت زبردست میسج جائے گا. یعنی صرف دعوت اسلامی والے جو ہیں نگران و ذمہ دار اور مجالس کے اراکین, اسلام اسلامی بہنیں, مدرسۃ المدینہ کے جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, قاری صاحبان ہیں, اساتذہ ہیں, طلبہ کرام ہیں, اگر یہ سارے ہو جائے تو یہ خود ملینس میں ہیں. اگر یہ بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دیکھا دیکھی کر کے لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی عمارتوں کو سجانا شروع کر دیں گے. اور ہمارے مجلس رابطہ کی طرف سے یہ ایک لیٹر وغیرہ بھی ہم نے موو کیے ہیں اپنے حکومتی اداروں کی طرف, تاکہ یہ حکومتی طور پر بھی اس کام کو اچھے انداز سے لیا جا سکے انشاءاللہ.
انشاءاللہ کریم ہماری عمارت کو تو ماشاءاللہ بیت رمضان ہے, ہمارے گھر کا نام جو بیت رمضان, جو صاحب بول رہے تھے ان کا گھر ہے بیت الامان. تو یہ اب چونکہ یہ پرانا ہے نا آپ کا جو کلپ کیا, ابھی بول رہے تھے آپ
جی, ابھی عرض کر رہا ہوں
یہ لائیو بول رہے تھے,
لائیو بول رہا ہوں,
میں سمجھا شاید پرانا ہے آپ کو سب جائے گا, تو ہمارا سج گیا نا, میں نے بولا نا
لیکن ابھی
بتیاں بجھا کے رکھی ہیں,
چاند رات کو جلانی ہے نا انشاءاللہ. ابھی عرض کر رہا تھا میں,
الحمدللہ.
تو یہ جو بھی دیکھ اور سن رہے انشاءاللہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا کے نیت تو کی ہے. حضور بہت بڑی تعداد ہے دعوت اسلام والوں کی دنیا بھر میں, اور یہ انشاءاللہ اپنے اور اسلام بھائیوں سے دیگر عاشقان رمضان سے بھی ایسا جائیں گے انشاءاللہ.
ایک مسجد کا کلپ میں نے دیکھا کہ اس میں کراچی کی مسجد ہے, وہ مطلب انہوں نے ابھی سے جگمگا دیا ہے, تو وہ مطلب اس ان کو مشورہ دینا تھا مجھے. اب خالی بنانے کے لیے جگمگایا تھا تو بھی بجلی مسجد کی صرف ہوئی, تو پھر تو اس میں پھر بھی کلام تو ہوگا اس پر. اگر ہے ایسا مجھے کلپ تو ملا ہے کہ اس بار کا ہے, اور آپ کے کہنے پر میرا شاید لکھا بھی ہے اس پہ کہ ان کے کہنے پر ہم نے جگمگایا ہے, تو یہ ابھی سے نہ جگمگائیں کہ بجلی ایک تو مسجد کی, پھر یہ کہ مسجد کی سجانے کا جتنا عرف ہے نا اس کے چندے سے تو اسی قدر سجانا ہے, زیادہ جو ہے وہ پھر الگ سے اس کے نام پر لوگوں سے پیسے لے لیے جائیں, یا پوری سجانے کا پہلے سے لے لیے جائیں, ابھی سے نہ جگمگائیں چاند رات کو, یا ابھی سے جگمگا سکتے جی مسجد سجانے کا ابھی سے, تو یہی تو منع کر رہا ہوں کہ ابھی سے چاند رات کو. اچھا پورا رمضان, ہاں اچھا اچھا روشنیاں تو کرتے ہیں بعض مسجدوں پہ رمضان میں کرتے ہیں, یعنی وہ لڑیاں جو ہیں جو لگاتے ہیں. نہیں تو اگر مسجد کا چندہ نہ ہو اسپیشل اس کے لیے اسی مد میں رقم لی جائے تو مسجد دیکھا دے گی, دوسرے مسجد کے اس سے کریں گے, لیکن مسجد نے تو
حضور یہ بیان کیا گیا تھا
کہ حدیث پاک میں جو ہے کہ فاروق اعظم نے چلے, ویسے اگر عرف نہیں ہے نا اس وقت ساری مسجدیں جو سج نہیں رہی, پہلے سے نہیں سج رہی تھی, اب سجیں گی یا سجنا شروع ہوئی ہیں, تو اگر اس میں کسی اور نے پیسے لگائے ٹھیک ہے نا, تو اس میں پھر یہ مفتی صاحب فرما رہے دیکھا دیکھی ہر ایک اس سے لیے الگ چندہ نہیں کرے گا, اگرچہ الگ چندہ کر لیا اور بجلی بھی جو خرچ ہوئی وہ بھی مطلب اس کا پیمنٹ کیا, کیونکہ بجلی جو ہے نا یہ ایکچولی مسجد کی نہیں ہوتی, یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, یہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, تو اس کا جتنا بھی بل آیا وہ کسی نے اپنے اوپر لے لیا کہ یہ بل میں پیمنٹ کروں گا, تو جائز تو ہو جائے گا, لیکن یہ بھی سد ذرائع کے طور پر آپ منع فرما رہے ہیں کہ دوسرے دیکھا دیکھی پھر یہ پیمنٹ کریں گے نہیں, چندہ کریں گے نہیں, مسجد کے ہی چندے سے اس کو روشنی کریں گے. ہاں جہاں تھوڑی بہت لگتی ہے میں دیکھا ہے تھوڑی بہت کرتے ہیں روشنی رمضانوں میں مسجدوں میں, مجھے یاد پڑتا دیکھا ہے, اگر حاجی عمران کو یاد ہو
پچھلے سال بھی
ستائیسویں رات کو کرتے ہیں,
ستائیسویں شب کو یہ ختم قرآن پر سجاتے ہیں,
ہاں پورے رمضان صحیح, تو پھر پورے رمضان کو نہ سجایا جائے کہ ابھی اس کی عرف نہیں ہے, گھر اپنا سجا لیں گلیاں, اور یہ اس میں چندہ نہیں کرنا, میں نے عرض کیا تھا ہم دعوت اسلامی کے ہزار کام ہیں جو ضروری ہیں, بغیر چندے کے وہ چل ہی نہیں سکتے, ہم اس کے لیے ہم کو اربوں روپے خرچہ ہوتا ہے, اس کام پہ لگا دیں گے کہ اس کے لیے چندہ کرو تو پھر اس میں, تو یہ جو جامعات المدینہ مدارس المدینہ اور بہت سارے کام ہیں اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کے لیے چندہ کرنے کی ہماری طرف سے تنظیمی طور پہ اجازت نہیں ہے, نہ کریں, اپنے پلے سے کر سکتے ہیں تو کریں, بالکل کریں پلے سے, گھر سجائیں گلی سجائیں محلہ سجائیں، مسجدوں کو نہ سجائیں کیونکہ عرف نہیں ہے، اور وہ اس کے خطرات ہیں کہ سجائیں گے تو پھر لوگ دیکھا دیکھی مسجد کے چندے سے سجانا شروع کر دیں گے، یہ امکان ہے.
مفتی صاحب نے یہ وضاحت کی تھی اور آپ نے پہلے وضاحت کی ہوئی تھی پچھلے سالوں میں بھی کہ اگر جب یہ عرف ہو جائے کہ چندہ دینے والوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ مساجد ماہ رمضان میں بھی سجائی جائیں گی، تو اب وہ عرف ہو جانے کے بعد اور چندہ دینے والوں کے علم و معلومات میں آ جانے کے بعد اب اس چندے کو خرچ کرنے کے تعلق سے مفتی صاحب نے رہنمائی کی تھی، لیکن اب چونکہ اس پر چندہ دینے والوں کا عرف نہیں ہے کہ یہ ماہ رمضان میں بھی ہمارا چندہ خرچ ہوگا سجاوٹ کے طور پر، تو مجھے یاد پڑتا مفتی صاحب نے اس سیو میں منع کیا تھا. مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا؟
صحیح. اچھا عرف کیا ہوتا ہے؟ عین سے عرف، عرف مانے روٹین، لوگوں کے روٹین، معمول، طور طریقہ، رواج، کئی معنی میں آتا ہے. تو اس کا ابھی طور طریقہ نافذ نہیں ہے، اس کا رواج نافذ نہیں ہے، معمول نہیں ہے، روٹین نہیں ہے کہ مسجد رمضان میں سجائی جاتی ہوں پوری پوری. 27ویں کا صحیح توجہ دلائی، ختم قرآن کی خوشی میں وہ جلسہ بھی کرتے ہیں مسجد میں، وہ جشن نزول قرآن یہ بھی کرتے ہیں، اس کا بھی غالباً عرف ہے. اچھا میرے ہاتھ میں رسالہ ہے، اس کا نام ہے رمضان الکریم کی سجاوٹ. یہ لو، یہ لاہور والے تو لے آئے. تو کیا اس ہفتے کا رسالہ ہے؟ پرانا ہے نا، تو پچھلا، اس ہفتے کا دوسرا ہے. ہاں یہ ویسے ہی، یعنی کہ اس بار تو ماہ رمضان ماہ نیک اعمال، لیکن سجاوٹ کے تعلق سے یہ رسالہ، مزید ترغیبات اس میں رہیں گی، 17 پیج وتھ بیک ٹائٹل جو ہے اس کا اندرونی حصہ بھی 17 نمبر اس کو دیا ہوا ہے، تو یوں 17 پیج ہیں اس کے جس میں یہ مضامین ہیں. تو یہ اس کا ہدیہ، سر پہلے ہدیہ بولتے تھے، اب قیمت بولتے ہیں، یہ احترامن بولتے، اب لوگ ہدیے میں سے سمجھتے نہیں ہوں گے. تو یہ پرائس اس کی 20 روپیہ ہے، تو 20 روپے کی چائے بھی نہیں ملتی ہوگی. 50 روپے کی چائے، پائے چائے 50 روپے کی ہوگی. اللہ، اور یہ 20 روپیہ رسالہ، ماشاء اللہ، تو زیادہ لے لو یار، بانٹو اس کو.
ابا یہ 50 والی شاید پیتے ہوں گے ہمارے اسلام بھائی، لیکن یہاں جو بیٹھے نا، یہ کو 70 والی چائے ملتی ہے. چائے 70 کی ہو گئی ہے،
70 روپے کی. ہاں تو کہیں اس سے زیادہ بھی ہوگی، یہ تو ہمارے یہاں کی بات ہے نا،
اللہ کی،
باہر ملکوں میں
بہت مہنگائی ہوگی،
مہنگی مہنگی چائے بھی ہیں. تھوڑا دکان کی ٹپ ٹاپ اور یہ ہوتی ہوگی نا، تو زیادہ فرنیچر، اللہ والا اپنے کو تجربہ نہیں ہے. چائے پیتا ہوں میں ہوٹلوں میں جا کے، روزہ رہے کہاں سے پیوں گا، کیسے پیوں گا، میرے بس کا روگ نہیں ہے جانا. ابھی ہوٹلوں کی فضائیں ویسے بچنا ہی چاہیے، ہوٹلوں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں اور مطلب اچھا ماحول عام طور پہ ہوٹلوں میں نہیں ہوتا. میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ہوٹل کی میں نہیں کہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چائے گھر میں بنا کے پی جائے یا ہوٹل سے منگوا کر گھر میں دکان میں بندہ پی لے، ہوٹل کا ماحول مجھ سے زیادہ. آج کل تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، تو پرانی باتیں میں تو کر رہا ہوں، اس وقت بھی ماحول نہیں ٹھیک، تو اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. گانے سے تو کوئی بھی ہوٹل شاید ہی پاک ہوتا ہو، میوزک، گانے، کوئی دعوت اسلامی والا ہوتا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ نعتیں سناتا ہو، ورنہ تو، اور عوام بھی گانے پسند کرتی ہے، کیا کریں. لیکن کرنا وہی ہے جو حکم شریعت ہو، بھلے عوام پسند کرے، گاہک جاتا ہو تو چلا جائے. گانے بجانے نہیں ہیں، گناہ ہے، یہ میوزک والے جو گانے بجتے ہی گناہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہر طرف نور چھانے والا ہے، مرحبا چار سو اجالا ہے، ہر طرف نور چھانے والا ہے، مرحبا چار سو اجالا ہے، غم
زدہ دل کی کھل اٹھی کلیاں،
واہ کیا بات ماہ رمضان کی،
غم زدہ دل کی کھل اٹھی کلیاں،
واہ کیا بات ماہ رمضان کی،
مرحبا 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 رے رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان۔
چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔
مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی بھی صفحات کا رسالہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال پڑھ یا سن لے، اسے رمضان الکریم میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرحبا صد مرحبا، جلد آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔
ماہ رمضان ماہ نیک اعمال، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے پیغام عاشق رمضان، الٹے لٹکے ہوئے لوگ، بزرگان دین اور شوق تلاوت، چندہ کرنے کا حدیث سے ثبوت اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے عسل ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ راہ خدا میں پیاری چیز دینا، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ راہ خدا میں پیاری چیز دینا، دنیا بھر میں اسلامی بھائی، 10,91,760 1,091,760 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں، 7,42,004 742,004 مجموعی کارکردگی، 18,33,764 1,833,764 ماہ شعبان شریف 1447 میں ملنے والی دینی تحریکوں کی نیتیں، ٹوٹل 206,366 206,366 روزانہ 700 درود پاک پڑھنے والے، ٹوٹل 197,633 197,633
8 فروری 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، کس بزرگ رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری 2 سالوں میں قرآن پاک حفظ کیا تھا؟ جواب، امام ظفر رحمت اللہ علیہ نے۔ سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سوال نمبر 3، حلال و حرام کو پہچاننے والے حافظ قرآن کو خاندان کے کتنے افراد کی شفاعت کی اجازت ملے گی؟ جواب، 10 افراد کی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد وسیم اتاری واہ کینٹ، شہزیب اتاری بن نیاز علی اتاری جیکب آباد سندھ، بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد، اسید رضا اتاری راول پنڈی، محمد زین اتاری دارالعلوم امجدیہ کراچی، محمد افضل اتاری مرکزی جامعات المدینہ فیضان مدینہ کراچی، دانیال حیدرآباد۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام محمد زین اتاری دارالعلوم امجدیہ کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم۔
آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ سوال نمبر 1، اس عظیم خاتون کا نام بتائیے، جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا۔ سوال نمبر 2، جماعت میں شامل ہونے کے لیے امام کے رکوع میں جانے کے انتظار میں بیٹھے رہنا کن لوگوں کی علامت ہے؟ سوال نمبر 3، تراویح کی کتنی رکعتیں سنت موقعہ ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255544 پر دے سکتے ہیں. اس ٹائم بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.